بسم اللہ الرحمن الرحیم. 16 مئی 2004 تحریک خلافت پاکستان کے زیر اہتمام ایک جلسہ عام منعقد ہوا جس میں داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب کے موضوع پر ایک مفصل اور فکر انگیز خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد ثلاث مرات فی القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة سبا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں براہ راست اپنے آج کے موضوع پر آنے سے قبل ایک آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ ہر شخص سوچے، آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ مال، دولت، حکومت، کیا ضرورت ہے؟ تعلیم، ٹیکنالوجی، مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف چیزیں ہیں، جمہوریت، کچھ کالم نویس ہمارے جو ہیں ہمیشہ اسی کا مرثیہ کہتے رہتے ہیں. میرے تجزیے میں آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ انقلاب برپا کرنے کے اس طریقے کو سمجھ لے جس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا. میری سوچ کے یہ پہلو تو آپ حضرات پر واضح ہوں گے کہ اس وقت عالمی پیمانے پر امت مسلمہ جس زبو حالی کا شکار ہے، یہ اصل میں عذاب الہی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. اور وہ اس لیے مبتلا ہے کہ ہم تو زمین پر اللہ کے دین کے نمائندے بنائے گئے، لیکن آج پوری دنیا میں ہم کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جہاں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ لوگوں آؤ دیکھو، یہ ہے نظام مصطفیٰ، یہ ہے اللہ کا دین، دین حق. لہذا اللہ کا عذاب ہے کہ جس کی گرفت میں ہم ہیں. نہ ویسٹ کچھ بگاڑ سکتا ہے ہمارا، نہ نارتھ بگاڑ سکتا ہے، نہ امریکہ کچھ ہمارا بال بیکا کر سکتا ہے، نہ کوئی اور، نہ بھارت ہمیں کوئی دھمکی دے سکتا ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو. اذن رب کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، مس ریپرزینٹ کر رہے. تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ کم از کم دنیا کی کسی ایک ملک میں ہم صحیح اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں اور پھر دعوت دے کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام. پھر ملک کی سطح پر، قومی سطح پر، پاکستان کے بارے میں میرا یہ موقف آپ میں سے ہر ایک کے علم میں ہے، پاکستان اپنے خاتمے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے. البتہ ابھی ایک مہلت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کی واحد شکل یہ ہے کہ یہاں پہ اسلامی انقلاب برپا ہو. اسی کے لیے یہ ملک قائم کیا گیا تھا، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے. یہی مفکر و مصور و مبشر پاکستان علامہ اقبال کا قول تھا، اور یہی بانی و مؤسس و معمار پاکستان قائد اعظم کا قول تھا، ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں. تیسری طرف ہم یہ دیکھیے کہ عالمی سطح پر اس وقت جو سب سے بڑی قوت ہے دنیا کی امریکہ اور اس کے حوالے وہ تل گئے ہیں کہ اسلامی نظام کا کہیں پر ظہور نہ ہو جائے. اچھی طرح سمجھ لیجیے وہ تلے ہوئے ہیں. وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا, عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف, یہ خوف کے لفظ کو نوٹ کیجئے, آج امریکہ پر خوف طاری ہے, پورے وسط پر خوف طاری ہے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں, کہیں دنیا کے کسی کونے میں شرع پیغمبر کا عمل ظہور نہ ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ جا الحق کے بعد زحق الباطل, اس کا لازمی نتیجہ ہے جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. پھر سوچئے کہ یہ خوف ان پر اس درجے مسلط ہے کہ ان کی پوری گلوبل پالیسی اسی پر مرکوز ہو گئی ہے. کیوں؟ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عالم اسلام کے اندر ایک جذبہ ہے اور یہ جذبہ ان کے اعتبار سے بہت خوفناک جذبہ ہے. اس جذبے کے حامل لوگ اپنی جان دینا ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے مچھر کو مسل دیا, بس اپنی جان دینے میں کوئی بات ہی نہیں, خوف ہی نہیں. یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کا کتنا جذبہ ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہمارے دشمنوں کو خوب اندازہ ہے کہ یہ جذبہ لڑائیاں لے رہا ہے. فرق صرف ایک ہے, کمی ایک ہے, ابھی اس جذبے کو صحیح راہ عمل نہیں مل رہی, محض جذبہ ناکافی ہے جب تک کہ اسے صحیح لائحہ عمل بھی نہ مل رہا. تو ان تینوں اینگلز کے حوالے سے میری بات جہاں آ کر جس نقطے پر مرکوز ہوتی ہے وہ کیا ہے, صحیح لائحہ عمل جو ہے اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا, اس کو واضح کیا جائے, یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. اور وہ صحیح لائحہ عمل کون سا ہوگا؟ کوئی میرا تجویز کردہ, کوئی اور کسی, میں تو بہت حقیر انسان ہوں, کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو تجویز کردہ بھی نہیں تھا. وہ لائحہ عمل وہ ہوگا جو سیرت النبی سے ماخوذ, وہ احادیث ہم نے جمع کر دی ہے جن سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. ایک وہ ہے جو نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں گلوبل سطح پر, لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ اسلامک ورلڈ آرڈر پوری دنیا کے اوپر غالب آئے گا. یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے, یہودیوں کا عالمی نظام, اور اسلام کا عالمی نظام ہوگا جسٹ ورلڈ آرڈر, منصفانہ عادلانہ عالمانہ نظام. یہ جو نظام ہے اس کے بارے میں خوشخبری دی محمد الرسول اللہ نے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا پر غالب ہوگا. ظاہر بات ہے کہ یہ پروسیس شروع اسی طور سے ہوگا کہ پہلے کسی ایک ملک میں ہو, جیسے حضور کے دست مبارک سے صرف عرب میں جا الحق و زاق الباطل, یہ کیفیت تو عرب میں ہوئی تھی نا, ابھی ہند میں تو نہیں ہوئی تھی, چین میں تو نہیں ہوئی تھی, اسی طرح اب بھی کسی ایک ملک میں آئے گا. آئے گا کیسے؟ اس کے ضمن میں امام دار الحجرت, امام مدینہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان کا قول ہے لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها, اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. وہ جو انقلاب حضور نے برپا کیا تھا اس کی میتھڈالوجی کو سمجھو اور اسی کو امپلائے کرو, اسی کو استعمال کرو گے تو وہ اسلامی انقلاب آئے گا. میں نے یہ چند باتیں آپ سے کہی ہیں کہ آج کی گفتگو کی موضوع کی اہمیت آپ پر واضح ہو جائے. آج غلبہ اسلام کے لیے لوگوں کے جذبے میں کمی نہیں ہے, جذبہ ہے, لیکن تحریکیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو, ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے, وہ صحیح راستہ اور وہ صحیح راستہ صرف اسوہ رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں, زندگی میں, حیات طیبہ میں ایک بہت عمدہ نمونہ موجود ہے. لیکن اس سے استفادے کی تین شرائط ہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرہ, اس سے استفادہ وہی کر سکیں گے جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں, جو آخرت پر, یوم آخر پر یقین رکھتے ہیں, اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ, وہی اس میں سے فائدہ اٹھا سکیں. جیسے قرآن ہدل للناس ہے, تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت, لیکن ہدایت اٹھا سکیں گے وہی جن کے اندر تقویٰ ہے. ہدل للمتقین. اب اس تمہید کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے موضوع پر, سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انقلاب کہتے کسے ہیں. لفظ تو بہت عام ہے, لفظی معنی ہے تبدیلی, بدل جانا. لہذا ہم یہ لفظ کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, علمی انقلاب, ثقافتی انقلاب, سائنسی انقلاب, فوجی انقلاب, جس چیز کے ساتھ چاہے لگا دیں. لیکن اصطلاح, ہر چیز کی ایک اصطلاح ہے, ہر فن کی اصطلاح. انقلاب کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے یوں سمجھیے کہ آج انسانی زندگی کو دنیا بھر میں دو حصوں میں تقسیم مانا جاتا ہے. ایک مذہب کا, عقائد, عبادات, کچھ رسومات, بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے, عقیقہ کریں گے, مبتسمہ دیں گے, کیا کریں گے, شادی ہوگی تو کیسے ہوگی, پھیرے ڈالیں گے کہ نکاح پڑھائیں گے, جو شخص فوت ہو گیا یا فوت ہو گئی اس کی لاش کا کیا کریں گے, جلائیں گے یا دفنائیں گے. یہ چیزیں تو ہیں, نجی زندگی ہے, انفرادی زندگی ہے, ہر شخص کو آزادی ہے جس طور سے چاہے کرے, ایک خدا کو مانے, سو کو مانے, ہزار کو مانے, کسی کو نہ مانے, تپسیاں کرے, بتوں کے آگے سجدے کرے, یا ایک نادیدہ خدا کی پرستش کرے, اجازت ہے. روزے رکھے, نماز پڑھے, یا وہ مندر میں جائے, سنیگوگ میں جائے, چرچ میں جائے, اجازت ہے. زندگی کا دوسرا حصہ ہے تہذیب, تمدن, ریاست, سیاست, سیاسی نظام, معاشی نظام, سماجی نظام, جس کو ہم کہیں گے اجتماعی نظام, انگریزی میں کہیں گے دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے نہیں ہے, اس کا نام ہے سیکولرزم. سیکولرزم کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے, ہما مذہبیت لا دینیت. مذہب تو سارے ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں, وی آر ریڈی ٹو ایمبریس, یہی بات کہتا ہے بش بھی, وی آر ریڈی ٹو ایمبریس اسلام. تم ہمارے ہاں آئے, تم نے سینیگوگز خرید لی, یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں بنا لی, ہم نے تو اعتراض بھی کیا. تم نے چرچ خریدے, مسجدیں بنا لی, ہم نے تو اعتراض نہیں کیا. تم نے یہاں کے افرو امریکنز کو کنورٹ کر کے مسلمان بنا لیا اور کچھ گوروں کو بھی بنا لیا, ہم نے تو اعتراض نہیں کیا نا. تو اسلام سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے. اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ایمبریس, بٹ اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. اسی کو وہ کہتے ہیں فنڈامنٹلزم. اس سے ہماری جنگ ہے. اور اس وقت چونکہ کچھ فنڈامنٹلسٹ لوگوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگ گیا ہے, تو وہ فنڈامنٹلزم کو ایکویٹ کرتے ہیں ٹیررزم کے ساتھ. تو اسے کبھی کہتے ہیں وار آن ٹیرر, وار آن ٹیررزم, وار آن فنڈامنٹلزم. حقیقت میں یہ جنگ ہے اسلام کے نظام حیات کے خلاف, عقائد کے خلاف نہیں, عبادات کے خلاف نہیں, رسومات کے خلاف نہیں. اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم, اس کے خلاف جنگ. اب آپ سمجھیے کہ انقلاب جو ہے آج کی اصطلاح میں اس اجتماعی نظام کے اندر کسی تبدیلی کو کہتے ہیں. مذہبی میدان میں کوئی تبدیلی بڑی سے بڑی ہو جائے اسے انقلاب نہیں کہا جاتا. یہ بہت اہم نقطہ ہے, اس کو سمجھ لیجیے. تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی ہوئی تھی 300 BC میں, جب کانسٹنٹائن ایمپرر آف روم اس نے عیسائیت اختیار کر لی اور ساری امپائر عیسائی ہو گئی. مذہبی تاریخ کے اندر اتنی بڑی کنورشن کبھی نہیں ہوئی. پوری وہ امپائر جو 3 برِ اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی, ہول آف نارتھ افریقہ, ہول آف ایسٹ یورپ, ہول آف ویسٹ ایشیا, 3 برِ اعظم ہیں اور اس میں سب عیسائی ہو گئے. لیکن آپ نے کبھی اس کا نام انقلابات کی تاریخ میں کہیں نہیں گنوایا گیا, رومن ریولیوشن یا کرسچین ریولیوشن نہیں. ریولیوشن کہلائے گی وہ تبدیلی جو سیاسی نظام سے متعلق ہو اور بنیادی تبدیلی ہو. صرف اوپر کے ڈھانچے کے اندر کچھ کم و بیش یہ نہیں, بنیادی تبدیلی یا سیاسی نظام میں ہو, یا بنیادی تبدیلی معاشی نظام میں ہو, یا بنیادی تبدیلی سماجی نظام میں ہو. انقلاب کہلائے گا وہ جس میں کہ اجتماعی نظام کے 3 پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو میں بنیادی تبدیلی آ جائے, یا سیاسی نظام میں, یا معاشی نظام میں, یا معاشرتی نظام میں. اب دیکھیے, جائزہ لے لیجئے, فرینچ ریولیوشن بہت مشہور ہے اور واقعی ریولیوشن تھا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن صرف سیاسی نظام میں تبدیلی آئی تھی. مذہب وہی رہا, پہلے بھی عیسائی تھے بعد میں بھی عیسائی ہیں. سوشل اسٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو فرینچ ریولیوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا. دوسرا بہت مشہور انقلاب جو ہے وہ بولشویک ریولیوشن آف رشیا 1917, صرف معاشی نظام بدلا. انفرادی ملکیت, ذرائع پیداوار کی انفرادی ملکیت ختم, سب نیشنلائز. یہ ہے انقلابات. جبکہ رومن امپائر کا بیت وقت کرسچین ہو جانا یہ انقلاب نہیں ہے. اب نمبر 2 بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے, ابھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے واٹ از ریولیوشن, وٹ ڈو یو مین بائی ریولیوشن, بیسک اینڈ فنڈامنٹل چینج ان ایٹ لیسٹ 1 of the 3 اسپیکٹس آف کلیکٹو لائف, پولیٹیکو, سوشو اور اکنامک. اب آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے. سب سے پہلے تو کیا واقعی حضور نے انقلاب برپا کیا یا یہ ہمارا صرف کہنا ہی کہنا ہے, تعریف ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں اسے کولڈ انالیسس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی ٹھنڈا تجزیہ, کوئی جذباتی بات نہیں. پہلے میں گواہیاں دے دوں. الفضل ما شہدت به الاعداء, اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن اقرار کرے. دوست اور اعتقاد رکھنے والے تو ہر چیز کی تعریف ہی کریں گے. الفضل ما شہدت به الاعداء, دشمن جس کی تعریف کرے. اگر کنگ ریچرڈ دی لائن ہارٹڈ نے تعریف کی صلاح الدین ایوبی کی, تو معلوم ہوا کہ واقعی صلاح الدین ایوبی بڑی شخصیت. اب دیکھیے, اسی شہر لاہور میں 1920 میں لیکچر دیا تھا ایم این رائے, بنگالی تھا, ہندو تھا, اور جو کمیونسٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی, پوری دنیا کے کمیونسٹوں کو جو کنٹرول کر رہی تھی, ناٹ اونلی رشیا, پوری دنیا, اس کا وہ ممبر تھا. اور اس نے اسی لاہور میں برینڈ لا ہال کوئی ہوتا تھا, وہاں لیکچر دیا دی ہسٹوریکل رول آف اسلام, اور اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 1920 کی بات ہے. جو عقیدت مند نہیں ہے, ہندو ہے, بنگالی ہندو, کمیونسٹ اور ٹاپ کا کمیونسٹ, اور وہ مانے. یہ تو 1920 کی بات ہے. اب 1980 پر آ جائیے, یعنی صدی کے آغاز سے 20 برس اور صدی کے اختتام سے پہلے 20 برس. مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی امریکہ میں، ایک تو ہم ایسٹ سے ویسٹ میں پہنچ گئے. دی ہنڈریڈ موضوع کیا ہے؟ سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی ہنڈریڈ موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری. پوری انسانی تاریخ جو نون ہے 5000 سال سے پہلے کا جو ہے، ہم اسے کہتے ہیں پری ہسٹوری کی راہ. 5000 سال سے تاریخ جو ہے ریکارڈڈ ہے. اس پوری انسانی تاریخ میں انسانی تمدن کے دھارے کے رخ کو موڑنے والے لوگ کون کون ہیں، ان کو سلیکٹ کیا، 1 2 3 4 5 6 100، یہ سلیکشن ہو گیا. پھر گریڈیشن، ان میں سب سے بڑھ کر کس نے بڑی تبدیلی لائی، اس کے بعد نمبر 2 کون نمبر 3 کون. سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری، اور وہ نمبر 1 پر رکھتا ہے محمد رسول اللہ. یہ عیسائی ہے، میری اطلاع کی حد تک ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، مینہٹن میں رہائش ہے. اور وہ لکھتا ہے کہ یقیناً مجھے اس کی وجہ پیش کرنی پڑے گی، نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن کہ میں عیسائی ہوں اور محمد کو نمبر 1 پر اور عیسیٰ کو نمبر 3 پر دے گئے ہو، خدا کا بیٹا نمبر 3 پر. تو کہتا ہے کہ اس کی وجہ ہے بیکاز ہی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی پرسن، دی اونلی پرسن. یہ دی اونلی کو میں نے 3 دفعہ اس لیے کہا، واحد شخص ہے، واحد شخص ہے، واحد شخص ہے پوری انسانی تاریخ میں سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈ، مذہبی اعتبار سے بھی کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیکولر اعتبار سے بھی کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی آدمی ہے ہی نہیں، دی اونلی، دی اونلی، دی اونلی، میں نے 3 دفعہ اس لیے کہا، کوئی اور آدمی تو ہے ہی نہیں. اکثر بڑے لوگ ادھر اونچے ہیں تو ادھر نیچے ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں. گوتم بدھ بہت اونچا ہے، حضرت مسیح بہت اونچے ہیں، لیکن ریاست، حکومت، سیاست، کوئی دخل نہیں. سکندر اعظم بہت اونچا ہے، اٹیلا بہت اونچا ہے، چنگیز بہت اونچا ہے، بڑے بڑے حکمران ہیں، شارلیمان ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، اکبر اعظم ہوا ہے، لیکن دین، اخلاق، روحانیت میں کوئی مقام. 0 سے بھی کام نہیں چلے گا، مائنس لانا پڑے گا. ایک ہی انسان ہے، ایک ہی انسان. یہ میں نے 2 گواہیاں دی ہیں، تیسری اور بھی ہے ایچ جی ویلس کی، لیکن میں اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ عبارت جس کو میں کوٹ کرتا ہوں، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کا جو نیا ایڈیشن ہے، اس میں سے اس عبارت کو نکال دیا گیا ہے. وہ بعد آپ جا کر دیکھیں، نہ ملے اور آپ کہیں کہ میں نے غلط بیانی کی، ورنہ یہ ہے کہ واقعتا اس سے بڑا ٹریبیوٹ ہو نہیں سکتا ایچ جی ویلس کی زبان سے. اس لیے کہ ایچ جی ویلس بدترین دشمن ہے. اس نے حضور کی سیرت پر بالکل سلمان رشدی والے حملے کیے ہیں، یا تسلیمہ نسرین جو ہے بنگال کی، یہ جو 2 بدبخت مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان سے کہیں زیادہ زہریلے اور ان سے کہیں زیادہ کمینگی والے حملے کیے ہیں حضور کی سیرت پر. عجیب وہی حدوم ہونا اس کا ظاہر ہو گیا، الفضل ما شہدت به الاعداء. جب خطبہ حجت الوداع پر آیا ہے تو اس نے کوٹ کیا ہے جو حضور نے فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عرب کو عجمی پر ہے، نہ کسی عجمی کو عرب پر ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر ہے، نہ کسی کالے کو گورے. کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. یہ لکھ کر کہتا ہے، پیارا جملہ ہے، although the sermons of human fraternity, equality and freedom were said before also. اگرچہ جہاں تک واش کا تعلق ہے، سرمنس، انسانی حریت، انسانی مساوات، انسانی اخوت کے واش تو پہلے بھی بہت کہے گئے. دیکھیے یہاں تک آ گیا عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے. وی فائنڈ لاٹ آف سچ سرمنس ان جیزس آف کرائسٹ، جیزس آف نازرت، مسیح ناصری، جو کہ ناصرہ گاؤں ہے جس سے اصل تعلق تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا، تو مسیح ناصری کہلاتے ہیں اپنے مقام پیدائش کے اعتبار سے. پیدائش تو خیر بیت اللحم میں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ جو والدہ ہے وہ وہاں کی تھی. تو انجیل تو نظرت ہمیں سرمنس تو بہت ملتے ہیں، واس تو انہوں نے بھی بہت کہے ہیں، بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ دیٹ اٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اسٹیبلشڈ اے سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپلز. تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں کے اوپر اگر کوئی معاشرہ قائم ہوا ہے تو وہ محمد نے کیا. تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب، یہ دشمنوں کی گواہی دے دی نمبر ایک. ذرا اور تجزیہ کر لیجئے اس کا، میری آج کی گفتگو کو آپ پائیں گے تجزیاتی ٹھنڈی. کبھی کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے اپنے جذبے میں، لیکن میں کوئی آپ کو جذبات کی رو میں بہانا نہیں چاہتا، چاہتا ہوں بات سمجھے. دیکھیے فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا، بولشویک ریولوشن میں صرف معاشی نظام بدلا. ناؤ کمپیئر اٹ وتھ دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز بدل گئی، مذہب بھی بدل گیا، معاشرت بھی بدل گئی، عقائد بھی بدل گئے، معاشی نظام بھی بدل گیا، رسومات بھی بدل گئی، سیاسی نظام بھی بدل گیا. کوئی شے اپنی سابقہ حالت پہ قائم رہی ہی نہیں. ڈھونڈ کر بتائیے کہ فلاں چیز جو کی توڑے گئی. جہاں پڑھے لکھے لوگ گنتی کے ہوتے تھے انگلیوں پر گن لیے جائیں، اس قوم کو انہوں نے دنیا کا امام بنا دیا علم کے میدان میں. نئے نئے علوم انہوں نے ایجاد کیے، پوری دنیا کا علم سمیٹ کر ہندوستان سے اور یونان سے علم لے کر اور اسے مزید ڈیولپ کر کے دنیا کے سامنے رکھا. تو ایک نمبر بات یہ آئی کہ گمبھیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن واز دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دوسرا ریولوشن اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، باقی سب پارشل ریولوشن. نمبر دو، باقی تمام ریولوشن میں آپ دیکھیں گے کہ فکر اور دعوت دینے والے لوگ کچھ اور، انقلاب برپا کرنے والے کچھ اور. مارکس اینڈ اینجلز، انہوں نے کتاب داس کیپیٹال جرمنی میں بیٹھ کر لکھی یا انگلستان میں بیٹھ کر لکھی؟ جرمنی اور انگلستان کے کسی گاؤں میں بھی وہ مارکسسٹ ریولوشن نہیں آیا، اور اس ریولوشن کے برپا کرنے میں نہ حضرت مارکس کا کوئی حصہ ہے نہ حضرت اینجلز کا کوئی حصہ ہے. تیسرے تیواڑے کہاں جا کر روس میں انقلاب آیا ہے، مونشویکس اینڈ بولشویکس کے ہاتھوں، اور عین وقت کے اوپر لینن آ گیا ہے فرنٹ پر. تو دعوت دینے والے، فکر دینے والے اور، انقلاب برپا کرنے والے اور. وولٹیئر، روسو بے شمار صاحب قلم سے انہوں نے ایک فکر دیا تھا آزادی کا، حریت کا، جمہوریت کا، لیکن وہ ڈیسک ورکرز سے کتابیں لکھ سکتے تھے، میدان میں نہیں آ کر قیادت نہیں کر سکتے تھے. لہذا انقلاب برپا کیا اوباش لوگوں نے، بدماش لوگوں نے. یہی وجہ ہے کہ انتہائی خونی انقلاب تھا فرانس کا انقلاب، کوئی کنٹرول کرنے والا تھا ہی نہیں، موب جو چاہے کر جائے. اب کنٹراسٹ دیکھیے، یہ واحد انقلاب ہے ابتدا سے انتہا تک اس کی قیادت ایک ہی ہستی کر رہی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت میں وہی ہے جو مکے میں اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، گلی گلی گھوم رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. کوئی کہتا پاگل ہے، کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا شاعر ہے، سب برداشت کر رہے ہیں. آپ نے کبھی پلٹ کر دیکھا پاگل تم ہو؟ کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں. لیکن وہی شخص ہے جو میدان بدر میں فوج کی کمان کر رہا، کوئی ہے تاریخ میں اس کی مثال؟ پھر میں وہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی بات کروں گا، دی اونلی، دی اونلی، دی اونلی پرسن اسٹریٹ پریچر. کہاں ایک فوج کو کمان کرنے والا آدمی، کوئی ہے مناسبت؟ اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا دوں، پچھلی صدی کا جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری گزرا ہے ٹائم بھی، اس نے ایک بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے حضور کے بارے میں، محمد فیلڈ ایز اے پروفیٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، نقل کفر کفر نہ باشن، میں ان کی بات بتا رہا ہوں، ہاں ایک سیاست دان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے. اس سے پہلے کہ میں ایک جملہ آپ کو سمجھاؤں، اگلی بات سن لیجیے. اس ایک جملے کی شرح میں دو کتابیں لکھی ہے پروفیسر ڈاکٹر برگمری واٹ، وہ زندہ ہے ابھی انگلینڈ کا، انہوں نے دو کتابیں لکھ دی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. بظاہر محمد ایٹ مدینہ میں اس نے حضور کے لیے تعریف کے جتنے الفاظ ممکن تھے سپرلیٹو ڈگریز کے اندر استعمال کر دیے، لیکن بباطن ایک کنٹراسٹ شو کیا ہے کہ مکے والا محمد تو کچھ اور تھا، یہ مدینے والا محمد تو کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان تعریفی الفاظ سے دھوکہ کھا کر ضیاء الحق مرحوم نے اس منگمری واٹ کو بلا لیا تھا یہاں پر چیف سپیکر کی حیثیت سے، مرکزی سیرت کا جو اجلاس انہوں نے شروع کیا تھا سینٹرل گورنمنٹ کے تحت جو ہوتا تھا، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کس سٹل انداز میں اس نے جڑ کاٹی یہ تضاد دکھا کر، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، یہ دو محمد ہیں دیکھ لو، علیحدہ علیحدہ ہے، تصویریں مختلف ہیں. بات کیا ہے؟ دیکھیے وہ جب مکے کی زندگی کو دیکھتے ہیں حضور کی، تو اگرچہ وہ نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، نہ ٹوائن بھی مانتا ہے نہ مرغومی واقع مانتا، لیکن یہ ضرور مانتا ہے کہ وہ زندگی کچھ نبیوں سے مشابہ ہے. جیسے حضرت عیسیٰ تبلیغ کرتے گھومتے تھے، ایسے ہی محمد بھی دکھائی دے رہے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ کو بھی جو کچھ کہا گیا کہا گیا، انہوں نے برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا، محمد نے بھی نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، پریچنگ ہی تھی نا. تو یہ تو اس نبیوں والا نقشہ تو ہے، چاہے نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن نبیوں والا نقشہ ہے. یہاں تو فیل ہو گئے، یہاں سے تو جان بچا کر بھاگنا پڑا انہیں. بقول ان کے وہ ہجرت کو کہتے ہیں فلائٹ، بھاگنا. فلائٹ ہوتی ہے خوف سے، ہجرت خوف سے نہیں تھی، ہجرت تو ایک اسٹریٹجی تھی، ایک آلٹرنیٹ بیس تلاش کرنا تھا اپنے لیے. بہرحال وہ بعد میں بات کروں گا. لیکن مدینے میں آ کر تو محمد بالکل نئے نظر آ رہے ہیں. ناؤ ہی از اے اسٹیٹس مین، ہی از دی رولر آف مدینہ اینڈ ہی از دی کمانڈر آف دی آرمی. معاہدے کر رہے ہیں یہودیوں سے، یہاں پہ ان کا کمال ظاہر ہو رہا ہے، اسٹیٹس مین شپ، سیاست دانی، موقع شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی جسے آپ کہتے ہیں. اس کے لیے اعلیٰ ترین الفاظ استعمال کر دیے. یہ فرق اور یہ تضاد. لیکن میں نے اس وقت صرف آپ کو اس کا حوالہ دیا ہے، بعد میں اس کا وجہ میں بعد میں بتاؤں گا. اس حوالہ اس لیے دیا ہے کہ حضور کی زندگی اس اعتبار سے واقعتاً کنٹراسٹ کی حامل ہے کہ ایک انقلابی دعوت کا آغاز بھی آپ نے کیا اور اسے کامیابی کی آخری منزل تک بھی خود پہنچایا. نمبر تین یہ کہ باقی سارے ریولیوشنز جو ہیں وہ ایک ہیومن لائف کے سپین میں پورے نہیں ہوئے. فکر دینے والے دے کے مر گئے، تھپ گئے، بعد میں وہ فکر جو ہے پروان چڑھ گیا کہیں. یہاں سارا کام الف سے لے کر یہ تک ایک انسانی زندگی کے اندر مکمل ہو، ون لائف سپین، ٹوٹل 23 ایئرس، دیٹس آل، بگننگ فرام دی اسکریچ اینڈ کمپلیٹنگ دی ریولیوشن. یہ سارا کام ایک لائف سپین میں. میں اس سے جو نتیجہ اخذ کرتا ہوں، اب آپ سوچیے آپ بھی مجھ سے متفق ہیں کہ نہیں. اب اگر کوئی اجتماعیات کا طالب علم، سوشولوجی کا طالب علم، پولیٹیکل سائنس کا طالب علم، اگر یہ چاہے کہ وہ کہیں سے اخذ کرے کہ انقلاب کا صحیح طریقہ کیا ہے دیانت کے ساتھ، تو کیا حضور کی سیرت کے علاوہ کوئی اور سورس ملے گی؟ کیا مارکس کی زندگی سے انقلاب کا طریقہ نکالا جا سکتا ہے؟ کیا والٹیئر کی زندگی سے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا لینن کی زندگی مکمل نقشہ پیش کر سکتی ہے؟ ایک ہی سورس ہے اور وہ ہے دی سیرا آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرا سورس صرف سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پروسیس آف ریولیوشن ایز آئی ہیو ڈیرائیوڈ فرام دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کوئی اسلامی اصطلاح استعمال نہیں کی, نہ سیرت کا کوئی واقعہ کوٹ کیا, ڈیرائیو وہاں سے کیا ہے لیکن ماڈرن ٹرمینالوجی میں اس کو واضح کیا کہ یہ ہے 6-7 اسٹیپس آف ایولیوشن, لیکن اس میں اسلامی اصطلاح نہیں, دین اسلام ایمان یہ کچھ نہیں, جہاد قتال کچھ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دور زوال میں ان اصطلاحات کا مفہوم نمبر ایک محدود ہو گیا ہے, نمبر دو مسخ بھی ہو گیا ہے, لمیٹڈ اینڈ پرورٹڈ. ہم جب بھی وہ اصطلاح بولتے ہیں وہی پرورٹڈ تصور ذہن میں آتا ہے, کمیونیکیشن ہوتی نہیں. لہذا اگر ان اصطلاحات کو ہٹا کر بات کی جائے اور جدید ٹرمینالوجی میں بات کی جائے تو لوگوں کی سمجھ میں وہ اسکیلٹن آ جائے, پہلے خاکہ, اس خاکے میں پھر سیرت النبی کا اور قرآن اور حدیث کی اصطلاحات کا اور واقعات کا رنگ بھر دیا. تو میں آج اسی انداز میں آپ کے سامنے 6 or 7 اسٹیپس آف ریولیوشنری پروسیس ایز ڈیرائیوڈ فرام دی سیرا اینڈ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں. دیکھیے, نمبر ایک, ہر انقلاب کی پہلی ضرورت ایک انقلابی نظریہ, انقلابی فلسفہ ہوتا ہے. انقلابی نظریہ, انقلابی فلسفہ کس کو کہیں گے؟ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے, پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم, اس کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے, تب تو وہ انقلابی نظریہ ہے, ورنہ واز ہے, سرمن ہے, جب تک کہ کاٹ نہیں ہے اس کے اندر. سیاسی نظام کو کاٹتا ہو, معاشی نظام کو کاٹتا ہو, سماجی نظام کو کاٹتا ہو, یہ کاٹ اگر نہیں ہے تو وہ انقلابی نہیں ہے, تو واز ہے, سرمن ہے. اچھا, یہ جو نظریہ ہے ریولیوشنری آئیڈیالوجی, اس کو پہلی شرط تو میں نے بیان کر دی کہ وہ ایگزسٹنگ سسٹم کے اوپر پیشہ بن کر گرے. دوسری شرط کیا ہے؟ اگر تو وہ نئی آئیڈیالوجی ہے, نیا فلسفہ ہے, تو معاملہ آسان ہے, وہ اپنی اصطلاحات خود وضع کرے گا اور ان اصطلاحات کے معنی خود معین کرے گا. اگر وہ کوئی پرانی آئیڈیالوجی ہے تو اسے اب ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا ان دی کرنٹ ایڈیم, جو زمانے کا رواج ہے جس میں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو, کمیونیکیشن ہوتی ہے. اینڈ ایٹ دی لیول آف دی کانشیسنیس آف دی ٹائم, وقت میں جو شعور ہے ہمارے دور کا, جو ذہنی اور فکری جو سطح ہے, اس سطح پر بات کرنی ہوگی. تو نمبر ون, فرسٹ پری ریکوزٹ ریولیوشنری آئیڈیالوجی وچ مسٹ کٹ ایٹ دی روٹس آف دی ایگزٹنگ پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم. It should either be new or if old, it has to be reinterpreted. اس کی وضاحت جدید اصطلاحات میں اور وقت کی علمی سطح پر کی جائے, پھر اس کو پھیلایا جائے, عام کیا جائے. پھیلانے کے لیے جو ذرائع ابلاغ میں اثر ہے استعمال کیجیے. پہلے کبھی صرف اسٹریٹ پریچنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا, یا تو بازار لگا ہوا, بازار میں جا کے لوگوں کو جمع کر کے کوئی بات کہہ دی, یا لوگوں کو کھانے پر بلایا, اس سے کوئی بات کر لی. بس اب جلسے ہو سکتے ہیں, کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, مینز آف کمیونیکیشن, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سب کو استعمال کیجیے. وٹ ایور مینز آف کمیونیکیشن آر اویلیبل ٹو یو, یوز کر. یہ پہلا اسٹیپ ہو گیا. دوسرا اسٹیپ, اب جو لوگ اس نظریے کو حقیقتاً قبول کریں انہیں آرگنائز کریں منظم کریں، یہ تنظیم کی بھی دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، اٹ ہیز ٹو بی ویری ڈسپلن، بڑی مضبوط ڈسپلن والی تنظیم ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب مقابلہ پیش آئے گا نظام کو ختم کرنے کے لیے آپ میدان میں آئیں گے تو وہ جو نظام کے علمبردار بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے مفادات ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو رعایت یافتہ طبقات ہیں، وہ آئیں گے آپ کا سر کچلنے کے لیے. نظام کوہنا کے پاس بانو، یہ معرض انقلاب میں ہے، کم اینڈ گرڈ اپ یور لوئنز، پروٹیکٹ یور انٹرسٹ، مارو انہیں. تب آپ کو ایک فوجی ڈسپلن کی ضرورت ہوگی. موب مقابلہ نہیں کر سکے گا. سو دی پارٹی ہیز ٹو بی ڈسپلنڈ آف لسن اینڈ اوبے، سنو اور اطاعت کرو. جو ہمارے ہاں عام محاورے میں فوج کا ڈسپلن ہوتا ہے، لسن اینڈ اوبے، نو کوشچنگ. ہاں ویسے کوئی اجلاس ہو رہا ہو کوشچن کرنے کی اجازت ہو جائے، لیکن جب میدان میں ہے تو جو حکم دے دیا گیا، دیئر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیئر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. اور نمبر دو، اس تنظیم میں لوگوں کی حیثیت کا تعین اس اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ برہمن ہے تو اونچا ہے، یہ شودر ہو تو نیچا ہے. اگر یہ ہے تو پھر یہ انقلابی تنظیم نہیں ہے. انقلابی تنظیم میں ہر شخص کی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ، اس کا کتنا اس تحریک کے ساتھ وفاداری کا کیا عالم ہے، این اماؤنٹ آف سیکریفائس، اس نے کتنی قربانی دی، اس کی بنیاد پر مقام معین ہونا چاہیے. ایک شدر ہو سکتا ہے کمیونسٹ پارٹی میں اوپر چلا جائے اور برہمن نیچے رہ جائے. اب مجھے واقعات سیرت سے یاد آ رہے ہیں میرے دماغ میں، لیکن میں روک رہا ہوں. میں ابھی چاہتا ہوں وہ اسکیلٹن جو ہے وہ پہلے وہ واضح ہو جائے. پہلا سبجیکٹ اسٹیپ ایک ریولیوشنری آئیڈیالوجی وچ مسٹ کٹ ایٹ دی روٹس آف دی ایگزٹنگ پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم. اب اس کو پھیلانا ہے، عام کرنا ہے. دوسرا اسٹیپ، جو لوگ مان لیں، تسلیم کر لیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں، انہیں آرگنائز کرتے ہیں. آرگنائزیشن، ڈسپلن، اور اس میں لوگوں کے مرتبے کا تعین، ان کی قربانیوں، ڈیتھ آف کمٹمنٹ اور اماؤنٹ آف سیکریفائس. پریویس سوسائٹی میں جو بھی ہے، جیسے میں نے مثال دی، برہمن اونچا ہے، شودر نیچا ہے، یہ اگر کہیں ریفلیکشن ہو رہی ہے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں بھی، تو پھر وہ انقلابی پارٹی نہیں. وہاں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شدھ اونچا ہو جائے، برہمن نیچے رہ جائے. نمبر تین، اب ان لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، تیار کرنا ہے. تیاری کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں نوٹ کیجئے. ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو انقلابی نظریہ ہے وہ ان کے ذہنوں سے ایک لہجے کے لیے بھی اوجھل نہ ہونے پائے. اسی پر تو دارا مدار ہے. اگر وہ انقلابی نظریہ ذہن میں ہے تو آپ میں عمل کا جذبہ بھی رہے گا، وہ مدم پڑ گیا تو آپ بھی بیٹھ جائیں. ٹو کیپ اٹ فریش ان دیئر مائنڈز، نمبر ایک. نمبر دو، انہیں عادی بنایا جائے ڈسپلن کا کہ سنے اور مانے. آسان کام تو نہیں ہے نا، میں کیوں مانوں اس کی، یہ بھی میرے جیسا آدمی ہے. اس کے لیے بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے، عادی بنانا پڑتا ہے. ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. تسلیم کی خون ڈالنا آسان نہیں ہے. ہماری انا، انا سے بڑھ کر انا نیت تو راستے میں آتی ہے کہ نہیں آتی. تربیت کا، انقلابی تربیت کا دوسرا ہدف یہ ہے. تیسرا ہدف، تن من دھن سب قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا. تو بچا بچا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکست نہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز. ریڈی ٹو سیکریفائس ایوری تھنگ انکلوڈنگ یور لائف. یہ تین تو اسینشل انگریڈینٹس ہیں انقلابی تربیت کے, اسینشل. چوتھا ایک اور ہوگا, اگر جو آپ انقلاب کے ذریعے سے نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی اسپرچل ڈائمینشن بھی ہے, اس میں کوئی روحانیت کا پہلو بھی مطلوب ہے, تو روحانی تربیت بھی کارکنوں کی کرنی پڑے گی, ورنہ انقلاب کے اندر روحانیت کہاں سے آ جائے گی اگر کارکنوں میں نہیں ہوگی. دیٹ از دی فورتھ ڈائمینشن. اب آئیے نمبر چار. یہ کہنے کو تو نمبر چار ہے, حقیقت میں یہ پہلے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا, اور وہ کیا ہے؟ پیسیو ریزسٹنس. اس کی کیا معنی ہے؟ ریزسٹنس تو ہوگی, کھڑے رہو, ڈٹے رہو, پیچھے مت ہٹو, لیکن کوئی جوابی کارروائی مت کرو. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں گا کیوں. اٹس ویری لاجیکل. دیکھیے, پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ معاشرے کے اندر کانفلکٹ پیدا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دی ریولوشنریز. ورنہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, عمرا عمرا تھے, غربا غربا تھے, یہ اپنی قسمت پہ راضی ہیں, وہ اپنے ہاں عیش کر رہے ہیں, غلام اپنا کام کر رہا ہے بیچارہ, اس کا پتا ہے کہ میری قسمت یہی ہے. اسی لیے مارکس نے کہا تھا مذہب عوام کا افیون ہے. میری قسمت یہی تھی, مجھے اللہ نے یہی بنا دیا ہے. صابر ہے, شاکر ہے, انقلاب کے لیے تو نہیں اٹھتے ہو, بغاوت تو نہیں کرتے. تو یہ تو بالکل جیسے کہ تالاب جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی لہریں نہیں ہیں, بڑا سکون کے ساتھ ہے تالاب. آپ نے ایک پتھر مارا, دس از رانگ, یہ غلط, یہ نظام غلط ہے, یہ ایکسپلوائٹیٹو ہے, استحصالی نظام ہے, یہ ریپریسیو ہے, استبدادی نظام ہے, یہ ڈسکریمنیٹو ہے, یہ امتیازات قائم کر رہا ہے انسانوں کے اندر, یہ غلط. کس نے پتھر مارا؟ آپ نے مارا نا. اب پتھر جائے گا تو پھر کچھ لہریں اٹھیں گی کہ نہیں؟ تو معاشرے میں جو لہریں اٹھتی ہیں وہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے انقلابی دعوت کا. البتہ اس کی سٹیجز ہوتی ہیں, دو سٹیجز بڑی اہم. پہلی سٹیج میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شخص داعی انقلاب بن کر سامنے آیا ہے اس کی کیریکٹر ایسوسیشن کرو, شخصیت اس کو کسی طریقے سے مجروح کرو, اور اس کی ہمت کو توڑ دو, اس کی ول جو ہے بریک کر دو. لہذا ساری پرسیکیوشن جو ہے, تشدد جو ہے, وہ داعی کی ذات پر ہوگا اور ورمل ہوگا, پاگل ہے, دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ کیا ہے, ہمارا نظام ٹھیک ٹھاک ہے, صدیوں سے چلا آ رہا تھا, ہمارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے, یہ کہتا غلط ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, شاید آسیب کا سایہ ہو گیا ہے, کوئی جن آ گیا ہے اس پر, دماغ خراب ہو گیا ہے. تو سپریس دی ول, ان کی قوت ارادی کو کل کر دیا. اگر داعی بیٹھ جائے گا, ہمت جواب دے جائے گی, تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, درخت کی جڑ کٹی تو سارا درخت خود ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ داعی کھڑا رہ گیا, کریکٹر ایسوسیشن کو برداشت کر گیا, جواباً اس نے یہ نہیں کہا تم پاگل ہو, میں نہیں پاگل ہوں, تمہارا دماغ خراب ہے, میرا نہیں خراب, دیکھ کوئی جواب نہیں, پیسیو ریزسٹنس ہے یہ, اس میں جواب کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دعوت جو ہے آگے بڑھ رہی ہے, پیپل آر ریلنگ راؤنڈ ہم, لوگ تو جمع ہو رہے ہیں, تو پھر فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوتی ہے, انہیں مارو, انہیں بھوکا رکھو, انہیں جیلوں میں ٹھوسو, انہیں قتل کرو, فائرنگ اسکوائڈ کے سامنے کھڑے کر کے ان کو سینکڑوں کی تعداد میں مارو. اب یہاں بھی ضرورت ہے کہ ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. کیوں؟ یہ کیوں بہت اہم ہے, ضرورت کیا ہے؟ شروع میں انقلابی یا انقلاب کے داعی تھوڑے سے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی وائلنٹ ہو جائیں تو اس سسٹم کو حق حاصل ہوگا کہ انہیں کرش کر کے ختم کر دیا جائے فوراً. لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر رہے، کوئی جوابی کارروائی نہیں، تو ٹھیک ہے ٹارچر کریں گے، پرسیکیوٹ کریں گے، لیکن اس طرح نہیں کہ ختم کر دیں. اس کو میں کہتا ہوں تو بائی ٹائم، وقت حاصل کرنا جو ہے مہلت عمل، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی دعوت پہنچا سکیں. ہمارا آرگنائزیشنل بیس زیادہ سے زیادہ براڈ ہو جائے، طاقت ہوگی تو پھر سسٹم کو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کریں گے اس کے ساتھ، طاقت ہی نہیں تو کیسے کریں گے. لیکن طاقت حاصل کرنے کے لیے وی ہیو ٹو بائی ٹائم، ہمیں وقت چاہیے، مہلت چاہیے. لہذا ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس، اپنے تحفظ کے لیے بھی ہاتھ مت اٹھاؤ. اور اس کا جو ایک نہایت اہم نتیجہ نکلتا ہے، اب وہ کیا ہے؟ دیکھیے معاشرے میں چودھری لوگ بھی ہیں، سردار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، عوام بھی تو ہیں. وہ چودھری، وہ سردار، وہ تعلق دار، وہ جاگیردار، وہ تو سمجھ رہے کہ یہ ہمارے خلاف انقلاب ہے، عوام تو نہیں سمجھ رہے، لیکن ان میں ہمت نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی. وہ دمب ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے. اسی کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے. لیکن وہ اندھے پہرے تو نہیں ہوتے نا، گونگے تو ہیں، اندھے پہرے تو نہیں، وہ دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے، انہیں کیوں قتل کیا گیا، کیوں ان کے گھر جو ہیں وہ بارود سے اڑا دیے گئے، کیوں ان کے پوری پوری فیملیز کو جو ہے کولو کے اندر پلوا دیا گیا. وائی واٹس دی کرائم؟ انہوں نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، واٹ؟ نتھنگ. دے بلیو ان دس آئیڈیالوجی اینڈ دیٹس آل. دے وانٹ ٹو پٹ این اینڈ ٹو ایکسپلائٹیشن، ڈسکریمنیشن اینڈ سپریشن. اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اندر ہی اندر عوام کی ہمدردیاں ان انقلابیوں کے ساتھ ہو جائے گی. اگر وہ بھی جوابی کارروائی کرے تو پھر تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، دو طرفہ معاملہ ہے، انہوں نے مارا اس نے بھی مار لیا، بات ختم ہو گئی. یہ تو کچھ نہیں کر رہے، یہ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. تو ہمدردیاں جو ہیں عوام کی، سائلنٹ میجورٹی کی، چاہے ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ غلط کام کر رہے ہو تم، کیوں مار رہے ہو ان کو، کیوں تکلیفیں دے رہے ہیں ان کو، کیوں قتل کر رہے ہیں ان کو، نہیں، دے ڈونٹ ہیو دی کریج. بٹ ود ان دیئر ہون ہارٹ وہ محسوس کرتے ہیں کہ باقی ظلم ہو رہا ہے. اس سے اندر ہی اندر ہمدردیاں انقلابیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. اور مجھے وہ مصرع یاد آ رہا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. جنہوں نے دلوں کو فتح کر لیا پھر آخر کا فاتح زمانہ وہی ہوں گے. یہ چوتھا جو ہے، اب یہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ گنتی میں تو چوتھا ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، لیکن شروع تو پہلے سے ہو گیا، پہلے دن سے ہو گیا. اس کے بعد پانچواں جو سٹیپ ہے وہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس، کم ان دی فیلڈ اینڈ چیلنج دی سسٹم، کنفرنٹ اٹ، شفٹنگ فرام دی فورتھ ٹو دی ففتھ. یہ انتہائی نازک فیصلے کا وقت ہے. قیادت کی ذہانت کا ثبوت نہیں ہوگا. اگر ابھی تیاری پوری نہیں ہے اور آپ نے اقدام کر دیا تو آپ ختم ہو جائیں. دوسری طرف یہ بھی ہے، تیاری پوری ہے اور موقع بھی ہے اور آپ نے موقع کھو دیا تو بھی یو ہیو مس دی بس، گیا موقع. اٹ واز بوتھ ویز. اگر آپ نے موقع گنوا دیا تب بھی آپ ناکام، اور اگر آپ نے قبل از وقت اقدام کر دیا تب بھی آپ ناکام. تو سوئچنگ اوور فرام دی پیسو ٹو دی ایکٹیو ریزسٹنس is the most crucial decision to be taken by the leadership of the party. جب یہ محسوس ہو کہ اب ہماری تعداد کافی ہے, کافی کا مطلب مختلف ہوگا, کوئی ایک ملک چھوٹا سا ہے, 1 کروڑ کی آبادی ہے, تو شاید 50,000 آدمی بھی ایسے تیار ہو جائے تو کافی ہو جائیں گے. 1 کی 15 کروڑ کی آبادی ہے تو 3-4 لاکھ آدمی تو ہو, تو تعداد کافی کہہ رہا ہوں میں, کوئی فکس نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ اب ان کے اندر ڈسپلن کی پوری پابندی ہو گئی, لسننگ اینڈ اوبیئنگ, انہیں حکم دیا جائے گا تو موو کریں گے اور جب کہا جائے گا رک جاؤ تو رک جائیں گے. یہ نہیں کہ یا تو چلتے ہی نہیں, چلتے ہیں تو رکتے ہی نہیں, اپنی مرضی سے چل پڑے. جیسے ہوا تھا ماراکنڈ میں جو تحریک شریعت چلی تھی ملا صوفی محمد صاحب کی, انہوں نے حکم نہیں دیا تھا, گولیاں شروع ہو گئی, ان کا کوئی حکم نہیں تھا. پھر وہ جا کر جو مورچے بنا لیے تھے ان کے فالوورز نے پہاڑوں کے اوپر, جا کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اترو مت کرو یہ, انہوں کا مولوی بک گیا. یہ تو یہ جماعت نہیں تھی, ڈسپلن نہیں تھا, موب تھا جو ایک جذباتی اپیل کے اوپر آگے آ گیا تھا. جب تک آرگنائزیشن ڈسپلن لسن نوبے نہ ہو. نمبر 3 یہ تیار ہے ہر چیز سیکریفائس کرنے کے لیے, انکلوڈنگ دیئر لائف, دے آر ویری. یہ 4 شرطیں پوری ہو جائیں, تعداد کافی ہو, ڈسپلن ہو اور کمٹمنٹ ہو کہ اپنی ہر شے قربان کرنے کو تیار ہو, 3 شرطیں پوری ہو جائیں, دین دی موومنٹ ول سوئچ اوور فرام پیسو ریزسٹنس ٹو ایکٹیو ریزسٹنس. ایکٹیو ریزسٹنس کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجیے, اور وہ بھی میں باہر سے مثالیں دوں گا, کہیں ابھی حضور کی شخصیت سے کوئی مثال نہیں دے رہا ہوں. خاکہ آپ بالکل سیکولر ٹرمز کے اندر اپنے ذہن میں جما لیں, پھر اس میں رنگ بھریں گے ہم, لیکن دعویٰ میرا یہ, ایوری تھنگ سورس از دی سیرا آف دی پروفٹ, میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں. ایک دفعہ جدے میں مجھے ایک صاحب نے کتاب دی, میکینکس آف ریولیوشن, اس قدر خوش ہوا میں کہ مجھے میرے موصول کی کتاب, کچھ بھی نہیں تھا اس میں, میکینکس آف ریولیوشن تو مجھے ملا ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایکٹیو ریزسٹنس کیا ہے؟ آپ نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑیں. آپ نے براہ راست ابھی کوئی چیلنج نہیں کیا ہے, کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا, چھوڑا ہے, دیکھا ہے ذرا. مثال کے طور پر گاندھی نے پہلا کام کیا کیا تھا, نان وائلنٹ نان کوآپریشن, ہم تشدد نہیں کریں گے, مار دھاڑ نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, لیکن ہم انگلینڈ کے ملوں کا بنا ہوا کپڑا استعمال نہیں کریں گے, ہم تو اپنا چرخہ چلائیں گے, کاٹیں گے اس کے اوپر سوت. چرخے کو انہوں نے اپنا قومی نشان قرار دے دیا. غور تو کیجیے, 20ویں صدی میں ایک قوم اور اس کی ایک جماعت چرخے کو اپنا نشان قرار دے رہی. چرخا کاٹیں گے, سوت جو ہے وہ بنیں گے, پھر اس سے کھدر بنیں گے, وہ پہنیں گے, ہم تمہارا کپڑا نہیں پہنیں گے. اب بتائیے کوئی قانون ہو سکتا ہے کہ ضرور تم انگریزی کپڑا پہنو؟ اور کیا انہوں نے کسی اور کو کوئی نقصان پہنچایا؟ کسی کی جان اور مال کو نقصان نہیں, لیکن کھلبلی مچ گئی, مانچیسٹر کی ملیں بند ہونے لگی, اتنی بڑی مارکیٹ انڈیا جہاں کھپت ہوتی تھی کپڑے کی, لچھا چلا آ رہا ہے, گرم کپڑا چلا آ رہا ہے, ململ چلی آ رہی ہے, وہ سب پہن رہے ہیں ہم بڑے عیش کے ساتھ, اور اب وہ کھادی ہے, کھادی چل رہی ہے, ہم تو نہیں خریدیں گے. یہ پہلا سٹیپ تھا ایکٹیو ریزسٹنس کا, کہ انگریزوں کو پتا چل گیا کہ ہے اب کچھ ہونے والا ہے. سیکنڈ سٹیپ, نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس, کوئی تشدد نہیں کریں گے, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, کوئی مار دھاڑ نہیں کریں گے, لیکن قانون توڑیں گے. اور قانون بھی کیسا, بڑا ہی معصوم قانون, پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کر لیا ہے، ہم پرماتما کے سمندر سے، پرماتما کے پانی سے نمک نکالنے جا رہے ہیں. ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پر ایکسائز ڈیوٹی تھی. اٹ مینس یو ہیو تھریٹنڈ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا. آپ نے برطانوی حکومت کی ٹیکس کی پالیسی کو چیلنج کر دیا. اب لاٹیاں پڑی، سر پھٹے، بڑے بڑے لیڈروں کے سر پھٹے، بڑے پیمانے پر جیلیں جو ہے بھری گئی. یہ ایکٹیو ریزسٹنس تھی کہ جو کی ہے گاندھی نے. اس ایکٹیو ریزسٹنس کے بعد پھر مرحلہ چھٹا اور آخری آ جاتا ہے، دیٹ از دی ڈائریکٹ کلیش، تصادم. نظام اور اس کے محافظوں کے ساتھ آپ کا تصادم، فزیکل تصادم. کیونکہ جب آپ نے ایکٹیو شروع کر دی ہے ریزسٹنس، تو اب گویا کہ آپ نے ڈائریکٹلی چیلنج کر دیا پورے سسٹم کو. ناؤ دی سسٹم ول کم اوور یو ود دی فل اسٹرینتھ. کچل دو انہیں، مار دو ان کو، ختم کر دو. اینڈ ناؤ اٹ ول بی دی ٹیسٹ. اگر آپ نے تیاری ٹھیک کی تھی، تربیت صحیح کی تھی، تنظیم صحیح کی تھی، صحیح وقت پر یہ فیصلہ کیا تھا، آپ کامیاب ہو جائیں. اگر آپ نے تیاری کے بغیر ہی اقدام کر دیا تھا، ابھی نہ آپ کے پاس تعداد اتنی موجود تھی، نہ ابھی ان کی تربیت تھی، نہ وہ لسن اینڈ اوبے کے عادی تھے، اور آپ نے جو ہے پنگا لے لیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ناکام ہو جائیں گے. اس فائنل سٹیپ کے آنے کے بعد کوئی درمیانی بات نہیں ہے، یا تخت یا تختہ. آئیدر دی ریولوشنریز ول بی ایلیمینیٹڈ، ایکسٹرمینیٹڈ، ختم ہو جائے، اور دی سسٹم ول چینج. یہ جو تصادم ہے، یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. تصادم ہوگا وہ پورا فزیکل، اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ آخری سٹیج ہے تصادم. علامہ اقبال نے، میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اس کو اگر ایک شعری انداز میں آپ سمجھنا چاہیں، تھوڑی سی فارسی ہے، اور میں جب بھی یہ شعر سناتا ہوں تو یہ کہے بغیر نہیں رہتا کہ کچھ اندازہ نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ اقبال نام کا جو گزرا ہے، ہمارے ہاں دفن ہے لاہور میں، یہ کبھی کبھی کس روحانی مقام پر ہوتا تھا. اللہ سے ہم اپنا مکالمہ بیان کر رہا ہے. گفتند جہان ماں آیا بدتومی سازد. اللہ نے مجھ سے کہا اقبال، میں نے تمہیں اپنی جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہارے ساتھ سازگار ہے، تمہیں پسند ہے؟ گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں، مجھے پسند ہے. یہاں ظلم ہے، یہاں غریب پس رہا ہے، یہاں مزدور کے رگوں کے خون کی سرخی سے شراب کشید کر کے سرمایہ دار پیتا ہے. کیا اقبال کی اشعار ہے؟ خواجہ الخون رگے مزدور سازن لال ناب. یہ شراب جو بیٹھ کر پی رہے ہوتے ہیں یہ سرمایہ دار اور کارخانے دار، یہ شراب لال پڑی، یہ مزدور کے خون کے اندر اس کے رگوں میں سے کشید کی ہوئی شراب. خواجہ از خونے رگے مزدور سازت لال دام، اب جفائے دے خود آیا کشتے دہتانا خراب. اور جو جاگیردار ہیں، بڑے زمیندار ہیں، ان کے ظلم و ستم سے دہتان کی کھیتی خراب ہے، دہتان کی کھیتی سے اس کے بچے کو دانا نہیں مل رہا، وہ بھوکا. انقلاب انقلاب انقلاب، بڑی عظیم نظم اقبال کی ہے، انقلاب کا نعرہ. تو اقبال نے کہا گفتگو کے نمی ساگر، گفتند جہانے ماں آیا بتمی ساگر. اللہ نے مجھ سے پوچھا اے اقبال، میری دنیا جس میں میں نے تمہیں بھیجا ہے تمہیں پسند ہے؟ گفتگو کے نمی ساگر، میں نے کہا نہیں، پسند نہیں ہے. گفتند کے برہم زل، فرمایا کہ اچھا توڑ دو، پھوڑ دو، درہم برہم کر دو. وہ ہے تو کیسے کر دو؟ اب دو مصروں کے اندر ہے، پہلے چار مراحل اور پھر دو مراحل. پہلے مصرے میں چار مرحلے ہیں. بانشہ درویشی درسا گو دما دم زن دما دم زن دما دم زن. پہلے درویشی کی روش اختیار کرو اور کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے. دعوت ہے، تبلیغ ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، آپ اسے دعا دے رہے ہیں، یہ درویشی ہے کہ نہیں؟ بدھ بدھ کے بھکشو بنے ہوئے ہیں، مارا جا رہا تو جواب نہیں دے رہے. بادشاہ درویشی درسا تو دبا دم زنگ کیوں پختہ شری خدرا بر سلطنت جم زنگ. جب تیار ہو جاؤ، وہ جو میں نے کہا تین لیولز، تعداد بھی کافی ہے، ٹریننگ بھی صحیح ہو چکی ہے، ڈسپلن کے بھی پابند ہیں اور ہر شے قربان کرنے کو تیار ہے. چار چیزیں میں نے چار کی تین کر دی تھی، چار ہی چیزیں. تو آپ اپنے آپ کو ٹکرا دو سلطنت جم کے ساتھ، یہ ٹکراؤ، اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا، واد سے انقلاب نہیں آتا. ٹکراؤ میں جانے جائیں گی خون دینا پڑے گا، اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا. ٹھنڈے 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 انقلاب نہیں آتا. موٹی بات سمجھ لیجیے، میں نے کئی مرتبہ شروع میں دہرایا تھا، چھ یا سات مراحل، یہ چھ مراحل ہیں جو میں نے گنوا دیے. یہ کسی ملک کے کسی ٹیریٹری کے اندر انقلاب کی تکمیل کے مراحل. انقلابی نظریہ، اس کی اشاعت، اس کو قبول کرنے والوں کو تنظیم، ان کی تربیت، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، تصادم، اور تصادم کے نتیجے میں یا تخت یا تخت. ایک ساتویں اسٹیج بھی ہے، ٹرو ریولیوشن، جو واقعی انقلاب ہو، ایسے نہ آپ انقلاب کہہ دیں اسے. یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. کیمسٹری جنہوں نے پڑھی ہو جانتے ہیں، ریڈ لٹمس، بلو لٹمس پیپر. وہ کیا ہے؟ انقلاب کبھی بھی اپنی جغرافیائی یا قومی یا ملکی یا حکومتی سرحدوں کے اندر محدود نہیں رہتا. کیونکہ انقلاب کی بنیاد کیا ہے؟ انقلابی نظریہ. نظریوں کو بارڈر کراس کرنے میں دیر نہیں لگتی، اسے کوئی پاسپورٹ نہیں چاہیے، اس کو کوئی ویزا نہیں چاہیے. نظریہ زوردار ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، مدلل ہے، مبرہن ہے، تو اٹ ول پوزیس دی پیپل. انقلاب لازمن ایکسپورٹ ہوتا ہے، وہ اپنی حدود میں نہیں رہ سکتا. یہ ٹیسٹ ہے کہ یہ انقلاب تھا کہ نہیں، اس کی میں مثال بعد میں دوں گا آپ کو. لہذا اسے آپ تصدیر الانقلاب بھی کہہ سکتے ہیں. عربی میں تصدیر کہتے ہیں ایکسپورٹ کرنا، اور ایکسپورٹنگ دی ریولوشن بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں. یہ ساتویں سٹیج ہے، یہ ہے اسکیلٹن آف دی ریولیوشنری پروسیس وچ آئی ہیو ڈیرائیوڈ الحمد للہ فرام دی لائف اینڈ دی سیرہ آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے اس میں رنگ بھرے. انقلابی نظریہ اسلام کا کیا ہے، محمد کا کیا ہے؟ ایک لفظ، توحید. لیکن میں ویسے ہی توحید کا لفظ کہتا تو آپ کہتے ہیں بس ایک اللہ کو ماننا، کسی کو شریک نہ ماننا، قبروں کو سجدہ نہ کرنا، بس اور کیا آئے گا؟ توحید. اقبال کہتا ہے زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. توحید سے بحثیں شروع ہو گئی، وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود ہے، توحید وجودی ہے کہ نہیں ہے، کفر ہے کہ حق ہے، ذات و صفات کیا ہے، ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، یہ بحثیں ہو رہی. یا رسول اللہ کہنا شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ جو کبھی انقلابی نظریہ تھا وہ آج ایک مذہبی بحث و نزاع کا موضوع بن کر رہ گیا. اب اس کے انقلابی جو ہیں، جو نتیجے ہیں، جو میں نے کہا تھا کہ پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ایگزسٹنگ سسٹم کی جڑوں کے اوپر گرے. سب سے پہلی بات، کوئی انسان حاکم نہیں ہے، نہ کوئی قوم حاکم ہے. لا حاکم الا اللہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے حمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آدمی. نگیشن آف ہیومن سوورنٹی، کوئی ہیومن سوورنٹی ممکن نہیں ہے، نہ کسی انڈیویجل کی بادشاہ کی شکل میں، نہ کسی قوم کی دوسری قوم پر جیسے انگریز ہم پر حکمران ہو گیا تھا، اور نہ ہی عوام کی سوورنٹی. شرک ہے، بدترین شرک ہے پاپولر سوورنٹی. سوورنٹی بلانگس ٹو ہم، شارع صرف وہ ہے یا اس کے نمائندے کی حیثیت سے رسول ہے، شارع شریعت بنانے والا وہ ہے، قانون ساز وہ ہے. اس سے بڑا کوئی انقلابی نعرہ ہوگا؟ نو سوورنٹی، نو ہیومن سوورنٹی واٹس ایور. سیاسی نظام کی جڑوں پر پڑ گیا کہ نہیں؟ نمبر دو، کوئی شخص کسی شے کا مالک نہیں ہے، نہ انفرادی طور پر نہ قومی طور پر. نگیشن، کمیونزم کی بھی نگیشن، کیپیٹلزم کی بھی نگیشن. مالک صرف وہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، حاکمیت اس کی، خلافت تمہارے لیے، مالکیت اس کی، امانت تمہارے لیے. یہ امانت کے اندر روزہ جس لباس، در حقیقت مالک ہر شے خداست. میں اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوں، میرا جسم بھی اللہ کا ہے. انا للہ، اب اللہ کے ہیں. یہ ہاتھ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ دماغ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھیں میرے پاس اللہ کی امانت ہے. کوئی گھر دے دیا ہے تو اللہ کی امانت ہے، اولاد دی ہے تو اللہ کی امانت ہے. ملکیت تامہ، تامہ ملکیت وہ ہوتی جو چاہے ہم کریں. حضرت شعیب کی قوم نے کہا تھا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز اور تمہاری جو دین ہے وہ ہمیں روکنا چاہتا؟ انفلا ما نشاء فی اموالنا، ہمارے مال ہیں ہم جو چاہے کریں. تم کہتے ہو نہیں، تم کہتے ہو سود پر بند ہو. ہمارا مال ہے ہم دیں گے، وہ لینا چاہتا ہے. میں نے تو زبردستی تو نہیں کہا کہ تم آگے مجھ سے سود پر پیسہ لو. ہمارا مال یہ ہے، کیپیٹلزم. آپ مالک سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، امین سمجھیں گے تو آپ اپنا ہاتھ بھی وہی استعمال کریں گے جہاں اللہ کی اجازت ہے. آپ اپنے پاؤں سے اسی راستے پر چلنا چاہیں گے جو اللہ چاہتا ہے کہ چلیں. آپ کا مال وہی خرچ ہوگا جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ خرچ کریں. نمبر تین، سماجی سطح پر بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں. جو میں نے ایچ جی ویلس کی آپ کو دی گواہی، یہ واس تو کہے گئے، بہت کہے گئے، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی بار اس پر معاشرہ قائم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں، اونچ نیچ ہوگی ایکوائرڈ کیریکٹرز کی بنیاد پر. جو چیزیں آپ نے حاصل کی زندگی میں، آپ نے علم حاصل کیا، اب آپ اونچے ہوں گے، آپ کی عزت کی جائے گی. آپ نے تقویٰ کی روش اختیار کی، روحانی مقام حاصل کیا، اب آپ کی عزت کی جائے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے. پیدائشی طور پر شودر ہو، براہمن ہو، کالے ہو، گورے ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی فرق نہیں، برابر. مرد اور عورت کے درمیان بھی فرق ہے، وہ انتظامی فرق ہے. جیسے ایک محکمے میں ایک انچارج ہے اور ایک سپاہی ایک باہر کھڑا ہوا ہے چپراسی، ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، لیکن منصب کے اعتبار سے اس کا منصب اونچا ہے، اس کا نیچا ہے. یہ انتظامی معاملہ ہے. جیسا کہ نظر آ جاتا ہے کچھ یہ مساوات سی ہمارے پٹھانوں کے معاشرے میں نظر آتے، ایک سا لباس پہنتے، بڑا سا بڑا آدمی زمیندار ہو وہ لباس اسی قسم کا ہوگا اس کا، اور یہ کہ کھانا ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، ملازم بھی اور وہ بھی. یا عرب میں میں نے سنا ہے کہ ویسے بواب ہے دروازے پر جو کھڑا ہوا ہے، باب پر بواب سواق ہے جو کار چلا رہا ہے، لیکن دوپہر میں جب لنچ ٹائم آئے گا تو منسٹر صاحب اور اس کا بواب اور اس کا سواق ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں. ایز ہیومن بینگ دے آر ایکول. اسی طرح مرد جو ہے وہ قوام ہے الرجال قوامون علی النساء as head of the institution of family. لیکن یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت گھٹیا ہے. ہو سکتا ہے عورت اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کروڑوں مردوں سے اوپر چلے چلی جائے. کتنے مرد ہوں گے جو حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، ان کو دیکھیں گے ان کے مقام کو ایسا جیسے آسمان کو دیکھتے ہیں آپ. تو یہ تین ہیں وہ پیشے جو عقیدہ توحید کے نتیجے پر ایگزسٹنگ سسٹم آف پولیٹیکو سوشو اکنامک نظام اس کے اوپر گرتے ہیں. حاکمیت مطلقہ اللہ کے لیے، ملکیت مطلقہ اللہ کے لیے، اور کامل مساوات انسانی. اب اس کی تبلیغ حضور نے کی، گلیوں میں پھر رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس میں ابھی آپ نے اپنی رسالت کا ذکر شامل نہیں کیا. یہ بھی ایک عجیب ہے نقطہ جو آج میں آپ کو بتا دوں گا. ایمفیسس کس پر ہے؟ توحید پر. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو تم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو پہلا ہم نے رنگ بھر دیا کہ یہ ہے در حقیقت حضور کا انقلابی نظریہ توحید. پھر اس کو آپ نے پھیلایا ہے جو ذرائع اس وقت تھے، پرسن ٹو پرسن، پی پی کالز، گھروں پر جا کر، یا کھانا دو وقت جو ہے دو مرتبہ بلایا تمام بنو ہاشم کو، اپنے خاندان والوں کو کھانا کھلایا، بات پیش کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے سنی نہیں، شور مچا دیا. دوسری مرتبہ سن لیا لیکن وہ جیسے سانپ سون گیا اور سب کے سب خاموش بیٹھے رہے سوائے حضرت علی کھڑے ہوئے، وہ پہلے سے اپنے تھے، وہ پہلے ہی مان لا چکے تھے. اور انہوں نے کہا اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میں سر سے کھوٹا ہوں، اور اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، یہ آنکھوں میں چشم بچپن سے تھا انہیں، جسے ہم آج کل ککرے کہتے ہیں، تو لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور سارا مجمع جو ہے کھلکھلا کر ہنس پڑا کے چلے ہیں انقلاب لانے کے لیے، اور یہ ان کے ساتھی. لیکن یہ پھر جب آپ کو حکم آیا فسنا بے ماتو میں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا، اکناس کے میلوں میں جا کر دعوت دی، حج کے اجتماعات میں، جو طریقہ بھی ممکن تھا. لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھے، پرنٹ میڈیا نہیں تھے، کوئی چھاپا خانہ نہیں تھا، نہ کتابیں نہ رسالے، وہ تو رائے نہیں تھے، لیکن جو بھی ذریعہ تھا اس کو آپ نے امپلائی کیا. نمبر دو، جنہوں نے مانا انہیں منظم کرنا ہے. اب اس تنظیم کی سب سے پہلی بنیاد کیا تھی؟ جب مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی بات ہے، آپ کی نہیں ہے، آپ کے وہ وحی آئی ہے، تو پھر اس سے سرتابی کیسے ممکن ہے؟ کیا نبی کے بات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا؟ اس سے زیادہ مضبوط جماعت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. دیکھیے ذرا، ایک بات کہہ رہا ہوں، کہیں آپ مجھے مس کوٹ نہ کر دیں، فتوے لگ جائیں گے. آج کی دنیا میں بھی آپ کو مثال ملے گی کہ سچی نبوت تو جتنی بڑی بنیاد ہے تنظیم کی، وہ ہے جھوٹی نبوت بھی بہت بڑی بنیاد ہے. غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت پر یہ جو جماعت چل رہی ہے، ذرا آپ اس کا اندازہ کیجئے کہاں سے کہاں پہنچ گئی جھوٹی نبوت. مجھے لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص نے درویشی کا بحروب بھرا، لہذا اب لوگ آنے لگے، اس کے پاس نذرانے پیش کرنے لگے. کچھ دنوں کے بعد اسے خیال آیا کہ میں نے جھوٹ موٹ کی درویشی اختیار کی ہوئی ہے، تب یہ کچھ مل رہا ہے، اگر سچ مچ کی کر لوں تو کیا ہوگا؟ پھر وہ سچ مچ کا درویش بن گیا. تو یہ جھوٹی نبوت، دیکھیے، جس نے غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانا، لاہوری طبقہ، وہ منتشر ہو گیا، ختم ہو گیا. نبی کی بات سے تو اختلاف کر نہیں سکتے آپ. وہ مضبوط ترین جماعت جو دنیا میں ہو سکتی ہے، وہ کسی نبوت کے دعوے کی بنیاد پر، تو وہ سچی نبوت اور آخری نبوت محمد رسول اللہ کی، اس کی بنیاد پر جو جماعت بنی، محمد رسول اللہ والذین معہ. یہ جماعت کیا تھی؟ اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، یہ جماعت تھی. حضور کو کسی نے الیکٹ نہیں کیا تھا جماعت کا صدر، وہ نبی ہونے کی حیثیت سے، دائی ہونے کی حیثیت سے خود بخود امیر ہیں. ان کے ساتھ بھی ان کا کہنا سنتے ہیں مانتے ہیں، سمانا واتانا، ہم نے سنا اور مانا. البتہ حضور نے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے، میں ابھی جب وہ نعت سن رہا تھا اس میں ایک مصرع آیا تھا، بہت دور تک ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے. میں چونکا، یہ میری گفتگو کی موضوع سے متعلق ہے. حضور کے بعد نبی تو کوئی آئے گا نہیں. آئندہ اگر اسی انقلابی جلد و جہد کا مسلمانوں نے آغاز کیا تو اس کی جماعت کیسے بنے گی؟ یہ ریئل پرابلم تھا کہ نہیں؟ لہذا آپ نے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا، آؤ مجھ سے بیعت کرو. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اس سے زیادہ صحیح حدیث ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں سند کے درجے میں. بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعت، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، تنگی اور سختی میں بھی آسانی میں بھی، والمنشق والمکر، طبیعت کی آمادگی کی صورت میں بھی اور طبیعت پر جبر کرنا پڑا تب بھی، وعلى اثرۃ علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ایک نو وارد نوجوان کو ہم پر امیر بنا دیا، ہم آپ کے پرانے خدمتگار، آپ کے ساتھی، آپ کے جانسار، ہم پر اس نوجوان کو کیوں امیر بنا دیا؟ نہیں، اٹس یور پریروگیٹو، آپ کا اختیار ہوگا جو چاہے گا، اور جس کو بھی آپ بنا دیں گے امیر اس سے جھگڑیں گے نہیں. وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ اَنَّمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہاں البتہ جہاں بھی ہوں گے ہماری جو رائے ہوگی، ہمارے نزدیک جو بات حق ہوگی وہ ضرور کہہ دیں گے، اس لیے زبانیں بند نہیں کریں گے کہ لوگ کہیں لو جی انہوں نے کیا کہہ دیا، بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں. بے وقوفی کی ہو کچھ بھی ہو، میری رائے ہے، میں کہہ رہا ہوں زبان نہیں بند کروں گا، میں کہوں گا اپنا، اگرچہ فیصلہ امیر کا ہو. یہ ہے آرگنائزیشن کی دوسری بنیاد، اور میرے نزدیک سوچ لیجیے آپ بھی تجزیہ، کیا حضور کو اس کی ضرورت تھی؟ کیا آپ پر ایمان کافی نہیں تھا کہ آپ کی ہر بات ماننی ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اور اس کا بڑا پیارا واقعہ آ گیا تھا غزوہ بدر سے پہلے، جب حضور نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی تھی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے مال غنیمت سے لدا پھدا، محافظ صرف 40 یا 50 ہے، ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے مسلح کیل کانٹے سے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور فتح عطا کر دے گا، بتاؤ کدھر چلے. کچھ ہم جیسے کمزور لوگ بھی موجود تھے، ان کا حضور چلے قافلے کی طرف چلے، تھوڑے سے آدمی ہیں، آسانی سے قابو پا لیں گے، مال بہت ہاتھ میں آ جائے گا، اور ہتھیار بھی لیں گے، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں. اس وقت حضور کہہ رہے مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. خیر پہلے مہاجرین نے تقریریں کی، بہترین تقریریں کی، آپ ہم سے کیا پوچھتے، جو آپ کا حکم ہے ہم حاضر ہیں، اگر آپ سمندر میں اپنی سواری ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں گے آپ کے نیچے، آپ برت الغمات تک پہنچ جائیں گے ہم بھی اپنی اونٹنیاں دگنی کر دیں گے پہنچیں گے. پھر بھی حضور کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو. اب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آ گیا، او یہ روح سخن ہماری طرف ہے. وجہ کیا ہے کہ بیعت عقبۃ ثانیہ میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر قریش آپ کا پیچھا کرتے ہوئے مدینے پر حملہ آور ہوئے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. ابھی قریش نے مدینے پہ حملہ کیا نہیں، حضور خود باہر نکل کر کنفرنٹیشن کا آغاز کر چکے ہیں، لہذا انصار پابند نہیں ہے اس معاہدے کی روح سے، اس لیے بار بار اب وہ کھڑے ہوئے. کان کا تامینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سکون ہماری جانب ہے. اب دیکھیے کس قدر عمدہ جملہ کا، فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ. بھول جائیے کیا ہوا تھا وہ بیعت رقبہ ثانیہ میں معاہدہ، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانا ہے. وی ہیو نو آپشن. آپ بسم اللہ کریں جو آپ کا ارادہ ہو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے. تو حضور کو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی بیعت میں، وہ تو رسول سے نبی سے اس حیثیت سے متعلق ہے. لیکن یہ آپ نے بیعت کیوں لی ہے؟ یہ آئندہ کے لیے کہ جماعتیں بنانے کے لیے کوئی انگریزوں سے، کوئی روسیوں سے، کوئی جرمنوں سے کوئی طریقے جو ہے مستعد نہ لیتا پھرے مسلمان، بلکہ جماعت بنانے کے لیے وہ بنیاد اختیار کرے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب نمبر چار، پیسو ریزسٹنس. میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابتدا ہوتی ہے داعی کی کریکٹر اسیسینیشن، ٹو کل ہز ول، قوت ارادی کو ختم کر دیا. تین سال تک سارا حملہ حضور پر ہوا ہے اور ہے بھی زبانی، کوئی دست درازی نہیں ہوئی، پاگل ہو گئے، مجنو ہو گئے ہیں. اب انہیں کہتے تھے مت جایا کرو غار حرا میں، کہیں کہ جن نہ رہا کرو، وہاں کوئی نہ کوئی آصف آ گیا نا، آصف سوار ہو گیا تھی، کوئی جن آ گیا، کوئی شاعر ہو گئے، یہ تو شاعر بن گئے ہیں، مشہور ہو گئے ہیں. دیٹ واز دی کیریکٹر ایسوسیشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار تھری لانگ ایئرس. اور اس سے یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو رنج نہیں ہوتا تھا، قرآن کی گواہی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں صدمہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی. یہی ہے جو مجھے الصادق الامین کہا کرتے تھے، آج یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، ساحر الکذاب، مجھ پر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں، مجھ پر دھوکے کا الزام لگا رہے ہیں کہ کسی سے ڈکٹیشن لے کر آ کر ہم پر دھوس کے ماتا ہے کہ یہ تو اللہ کی وحی آ گئی ہے. بالکل صدمہ ہوتا تھا، لیکن حکم کیا تھا؟ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صبر کرو اے محمد اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قطع تعلق کر لو لیکن خوبصورتی کے ساتھ، آپ رخ اپنا موڑ لیجیے، ان کو چھوڑ لیے، کسی اور سے بات کیجیے، لیکن علیحدگی لٹھ مار کر نہ ہو. ہو سکتا ہے آج وہ باتیں سن رہا کل سننے کو آمادہ ہو جائے، لٹھ مار کر نہیں. واہجرہم ہجرا جمیلا، علیحدگی اختیار کرو خوبصورتی کے ساتھ. تین سال کے بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو کھڑے ہوئے ہیں چٹان کی طرح، اور دو باتیں بہت خطرناک ہو گئی ہیں، ایک تو ہماری نوجوان نسل ان کے دل جمع ہو گئی، یہ عثمان بنو امیہ کا چراغ، یہ مصعب بن عمیر، یہ سعد بن ابی وقاص، یہ لوگ، اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک، یہ تو ایسے جیسے کہ بارود کا کہیں پر کوئی سٹور ہو اور وہاں پر چنگاری جا رہی ہو. ہمارے غلام ان کے قریب آ گئے، جمع ہو گئے، اگر یہ کہیں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہم سے اپنے بدلے چکانے شروع کیے، ہم نے کیا کیا ظلم ان پر کیے ہیں، لہذا اب شروع ہوئی پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، مارو انہیں، سزائیں دو، اگر اونچے گھرانوں کے بیٹے گھروں میں بند کر دو، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھو، بھوکا رکھو، کھانے کو کچھ مت دو، اور غلام ہے تو مارو، پیٹو، گلیوں میں گھسیٹو. حضرت سمیہ اور حضرت یاسر شہید کر دیے گئے، بدترین ٹارچر کیا ہے ابو جہل نے، بدترین اور شرمناک ترین ٹارچر. حضرت سمیہ کو برہنہ کیا ہے، سامنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو، عمار ابن یاسر کو ستون سے باندھا ہوا، ان کے سامنے برہنہ کیا، اور پھر جب ہرگز نہیں مانی حضرت سمیہ، نے کہا تھا ایک دفعہ کہہ دو کہ تمہارا معبود بھی سچا ہے میں چھوڑ دوں گا تمہیں، تھک گیا تھا مار مار کے، انہوں نے تھوک دیا منہ پر، پھر اس نے برچھا مارا شرمدا کے اندر. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، حضور کا حکم کیا ہے؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن. فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں، تم ابھی چند ہو، چالیس پچاس ہو، ساٹھ ہو، بس تمہیں کچل کر رکھ دیں گے یہ ایک لحظے کے اندر. وی ہیو ٹو بائی ٹائم، ہمیں وقت چاہیے. اور نمبر دو، عوام کی ہمدردیاں تو ہمارے ساتھ ہوں. یہ بلال کی گردن میں رسی ڈال کر جو اس کا آقا جو ہے اسے چھوکروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، کھینچ، جیسے ابھی آپ ابو غریب جیل کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک کھڑا ہوا ہے لڑکا کوئی امریکی یا برطانوی، اور اس نے ایک عراقی جو ہے پرزنر ننگا اس کی گردن کے اندر رسی باندھ کر گھسیٹ رہا ہے. یہ کام ہوا حضرت ہے، اور کھلی گلی کے اندر ہوا، اور گلیاں بھی کیسی تھی، تو ہم وار تو نہیں تھی، وہ کیسے پتھر مکے کی گلیاں جو دیکھی ہوں گی بہت سے لوگوں نے، سڑکوں پر تو بہت عمدہ سڑکیں ہیں، لیکن اندر گلیوں میں جائیے تو نکیلے پتھر گھسیٹا جا رہا جیسے کہ جانور کی مردہ لاش. لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوا، کیا بلال نے کوئی چوری کر لی تھی، کیا آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا تھا، کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا بھائی، صرف یہ ہے کہ وہ کہتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول. ناؤ امیجن، ویژولائز، کیا نتیجہ اس کا ہوگا؟ انسانی فطرت ہے نا، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اب یہ پروسیس لمبا ہے، بڑی تاریخ ہے. ایک بات نوٹ کر لیجئے، حضور پر کسی نے دست برازی نہیں کی سن 10 تک. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو اپنے خاندان کی پشت پناہی حاصل تھی. بنو ہاشم سب ایمان نہیں لائے، بلکہ ان میں بدترین دشمن بھی تھے حضور کے، ابو لہب، لیکن بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب، اور وہ حضور کو پروٹیکشن دے رہے تھے. قبائلی نظام میں یہ سردار نے جس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، پورا قبیلہ اس کے پیچھے. لہذا 3 سال کی اگر نظر بندی ہوئی ہے شیب بنی ہاشم میں، تو پورا خاندان بنی ہاشم جو تھا وہ اس میں شریک تھا، سب سے مسلمان نہیں تھے، سب کے سب، پورا قبیلہ. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ابو طالب تو ہٹ جاؤ، ہم نمٹ لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہٹنے سے انکار کر دیا. بہرحال البتہ 10 کو حضور نے قرار دیا عام الحضور، 10 نبوی، 10 ہجری نہیں، ہجرت تو ابھی ہوئی نہیں، ابھی 3 سال بعد ہوگی ہجرت، وہی کے آغاز سے گنیے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ نبوی ہے. 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ ایک گھر کے اندر دل جوئی کرنے والی خاتون، بیوی، وفادار، وفا شعار، محبت کرنے والی، تو کم سے کم باہر سے جب آتے تھے تھکے ہوئے، طبیعت میں انقباس بھی ہے، آج فلاں شخص نے پانی کہہ دیا، آج فلاں نے کہہ دیا، تو گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی تو تھی نا، وہ بھی اللہ نے اٹھا لی. ابو طالب خاندانی طور پر ساتھ دے رہے تھے، انہوں نے اٹھا لی. اس کو کہا آپ نے عام الحزن، یہ ہمارے غم کا سال. اسی اب جو فیصلہ ہو گیا، اس لیے کہ ابو طالب بٹ گیا تو وہ تو ساری پروٹیکشن ختم، لہذا فیصلہ ہو گیا دار الندوہ میں، اب قتل کر دو محمد کو، اور دیکھو کوئی ایک آدمی قتل نہ کرے، ورنہ اس کے خلاف پورا خاندان بنو ہاشم میں کھڑا ہو جائے گا. تمام قبیلوں سے چنو نوجوانوں کو، اور وہ بیک وقت جا کر حملہ کرے کہ پتہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کس نے قتل کیا ہے. بہرحال حضور اس وجہ سے طائف گئے کہ شاید وہاں کا کوئی امیر جو ہے سردار، وہ اگر ایمان لے آئے تو میں اپنا مرکز شفٹ کر دوں. وہاں جو کچھ حضور پر ہوئی ہے 3 دنوں میں، وہ مکے میں 10 سال میں نہیں ہوئی. پتھراؤ ہوا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت بہت نکل جائے گا، میں تو صرف اس خاکے میں رنگ بھر رہا ہوں. شدید ترین پرسیکیوشن حضور کی جو ہوئی ہے وہ طائف میں ہوئی، مکے میں نہیں. اور وہی آپ کے پھر جیسے چیخ نکلی ہے، ایک آپ کی قلب کی گہرائیوں سے جو فریاد نکلی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوالی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں شکوہ لے کر آیا ہوں، فریاد لے کر آیا ہوں، اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا، الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الی بعیدی یتجہمنی او الی عدوی ملکت امری، کیا مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے کر دے. اس سے گہری کوئی ہو سکتی ہے فریاد؟ لیکن پھر دیکھیے حضور کی 2 نسبتیں ہیں، مقام عبدیت، مقام رسالت. اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ نسبت عبدیت غالب آ رہی ہے، ان لم یکن علیہ غضبک فلا ابالی، پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خط ہے جو مزاج یار میرا ہے. تربیت کے لیے میں نے چار عنوانات مقرر کیے تھے، انقلابی فکر مستحضر رہے، اس کا منبع سر چشمہ قرآن ہے، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو تاکہ تمہارا فکر مستحضر رہے. اس کے لیے اجتماعی مذاکرہ بھی کرو، مل کر بیٹھو قرآن پڑھو سیکھو سکھاؤ، مذاکرہ بھی کرتے تھے، اسی سے تمہارا فکر جو ہے وہ تازہ رہے گا. سموتاک، جس کا سب سے بڑا امتحان یہی تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. دیکھیے ایک شخص کو جب یہ معلوم ہو کہ یہ مجھے مار دیں گے تو وہ ڈیسپریٹ ہو کر دو چار کو مار کر مرے گا نا. بلی کو آپ کارنر کر لیں، بلی کو اگر یہ نظر آئے کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں نکلنے کا تو آپ پر جھپکے گی، کہاں اس کی جان، دو پاؤنڈ کی جان ہوگی، اور وہ آنکھ پر آتی ہے سیدھی. حضرت خباب بن الرد سے جب کہا گیا لیٹ جاؤ، دہکتے ہوئے انگارے ان کی نگاہوں کے سامنے بچھائے گئے، اتارو کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے، پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. جسے یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے تو یہ بھوننے والے کباب بنانے والے زندہ کے، وہ دو چار کو مارتا کہ نہیں مارتا، کوئی ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مار کے کوئی کوشش کرتا کہ نہیں، لیکن نہیں، اجازت نہیں. سب اوقات کا اس سے بڑا مظہر میرے نزدیک کوئی ممکن نہیں. نمبر تین، ہر سے خرچ کر دو اللہ کی راہ، جان مال تن دن من اولاد، اس کی بنیاد کیا ہے اور کی ہے. ویسے تو دنیاوی انقلابات میں بھی لوگوں نے یہ سب کچھ کام کیے ہیں. کمیونسٹ ریولیوشن نہیں آ سکتا تھا جب تک لوگ جانے نہ دیتے اور لوگوں نے ساری سختیاں نہ جھیلی ہوتی، لیکن مسلمان کے لیے معاملہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. کیوں؟ اس کا ایمان آخرت پر ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. تو میں سب کچھ خرچ کر دوں اللہ کے لیے تو میرا گھاٹا کائے کا ہے؟ مجھے تو سب کچھ مل جائے گا، 700 گنا مل جائے گا، 7000 گنا مل جائے گا. What do I stand to lose؟ جتنا یقین آخرت پر ہوگا اتنا ہی آدمی اپنے آپ کو انویسٹ کر دے گا. میں بینک میں بچا کر رکھوں، اس سے زیادہ پاگل کون ہوگا؟ اللہ کا بینک کھلا ہوا ہے جو 700 گنا دیتا ہے. یہ 10-15% مجھے 7%-8% دے دیں گے، وہ مجھے وہاں 700 گنا ملتا ہے، تو بے وقوفی ہے. جیسے حضرت انسی نے کہا تھا، زمین پر جمع نہ کرو، یہاں کیڑا بھی خراب کرتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکہ بھی پڑتا ہے، آسمان پر جمع کرو، جہاں کیڑا نہ خراب کر سکے، جہاں چوری نہیں ڈاکہ نہیں. اور میں تم سے سچ کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی ہوگا. تم نے مال یہاں جمع کیا، دل یہیں اٹکا رہے گا، اور جب آئیں گے فرشتے جان نکالنے کے لیے تو حدیث میں آیا ایسے جان نکالیں گے کہ جیسے گرم سلاح کے اوپر سے کباب سینچا جاتا ہے. اور دل وہیں اٹکا ہوا ہے تو فرشتہ آئے گا تو لبوں پر مسکراہٹ ہوگی. آپ نے کروڑوں روپیہ جو ہے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کر رکھا ہے، اب آپ سے کہتے نکل جاؤ ملک سے تو آپ کو کوئی افسوس ہوگا؟ آپ وہاں کچھ نہیں، باہر نہ کوئی جاننے والا، تب کہا جائے نکل جاؤ تو آپ کو چنتا تو ہوگی نا، لیکن آپ نے جمع کر رکھا ہے. یہ عقیدہ آخرت ہے اصل میں، یہ جو آج دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، جانے دینے کے لیے اس طرح آبادہ. فلسطین میں وہ دیکھ رہے ہیں، کشمیر میں انہوں نے دیکھ لیا ہے، چچنیا میں انہوں نے دیکھا ہے، صومالیہ سے بھاگے تھے دم دبا کر، لبنان سے بھاگے تھے دم دبا کر، لیکن یہ سب کیوں ہے؟ آخرت. یہاں تو جو آتی ہے انسان پر، مجھے 3-4 اشعار یاد آ گئے ہیں. ایک زمانے میں جب مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی تھی، میں اس جمعیت میں تھا، ناظم اعلیٰ تھا، تو میں نے وہ نظم عزم کے ٹائٹل پر چھاپ کر پھر جیل میں انہیں بھیجی تھی. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے. بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. رات کی تاریکی ہی تو صبح کا پیغام ہے. بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہیں کچھ امتحان باقی, فلاکتوں کے نشان باقی, قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. سیاہیوں سے حزین نہ ہونا, غموں سے اندوہگی نہ ہونا, انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے. اور رئیس سے اہل نظر سے کہہ دو, یہ رئیس اصل میں شاید تھے رئیس امروہی, تو رئیس اہل نظر سے کہہ دو, یوں ہے میں نے جیب لگا دی تھی, رئیس اہل نظر, مولانا مودودی کو ہم امیر مانتے تھے, تو رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے. جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. تو یہ جو معاملہ تھا سم و طاعت کا, ڈسپلن کا, یہ اس ایکسرسائز سے زیادہ کوئی تربیت ممکن نہیں تھی. پھر آخری چیز, یہاں روحانی تربیت کی بھی ضرورت تھی, اور روحانی تربیت دو حصے ہیں. قرآن کو اتارو اتارو اتارو, منور کر دو قرآن سے اپنے دل کو, یہی ہے روحانیت کا سب سے بڑا راز. اور نمبر دو, نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرو. نیند بہت عزیز ہے, جاگو اللہ کی راہ میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقصہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. دو تہائی رات, آدھی رات, کم سے کم تہائی رات کھڑے رہا کرو اور قرآن کو اپنے اندر اتارتے رہا کرو. قرآن ویسے ہی نور ہے اور اندر سے منور کر دے گا, اور نیند کے خلاف جد و جہد کر رہے ہو اس سے نفس کو کچل سکو گے. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن واقوم قیلا, یہ رات کا جاگنا جو ہے وہ نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے. اور تزکیہ نفس کے لیے تیسری چیز, انفقو 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 انفقو, خرچ کرو اللہ کی راہ میں. یہ ہے نظام اس روحانی تربیت کا, انقلابی تربیت. ہمارے ہاں بعد میں جو بھی خانقاہی تربیت گاہ ان کا اور نظام ہے, ان کے وہ مراقبے ہیں, ان کے چلے ہیں, ان کے ذکر کے اپنے اسلوب ہیں, انداز ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, سلوک محمدی کی بات کر رہا ہوں. وہ انقلابی تربیت جو حضور نے کی صحابہ کی, اس کی بات کر رہا ہوں. اب آئیے ایکٹیو ریزسٹنس کی طرف. دیکھیے میں نے کہا تھا کہ یہ نہایت کریٹیکل مومنٹ ہوتا ہے, تو سوئچ اوور فرام پیسو ٹو ایکٹیو ریزسٹنس. حضور کے معاملے میں یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے, لہذا غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں. آئندہ جو بھی تحریک ہوگی اس کی قیادت خود فیصلہ کرے گی, غلطی کا امکان رہے گا, لیکن نیک نیتی سے غلطی کی جائے گی تب بھی آخرت کا ثواب کہیں نہیں گیا, دنیا میں ناکامی ہو جائے گی. پوری میچیور کوئی قدم اٹھا لیا. دیکھیے پچھلی صدی تو بیسویں تھی, انیسویں صدی کی سب سے بڑی تحریک شہیدین کی تحریک, سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی. غلطی کیا تھی؟ پری میچیور قدم اٹھا لیا, پٹھانوں کے علاقے میں جا کر فوراً شریعت نافذ کر دی. ان کے رواج تھے, ان کے اپنے اصول تھے, انہوں نے سمجھا جیسے ہجرت کے بعد حضور نے شریعت نافذ کی, میں رائے بریلی سے چل کر یہاں آ گیا ہوں ہجرت کر کے. یہ نہیں دیکھا کہ حضور کو تو مدینے والے آ کر لے کر گئے تھے, آپ کو تو یہاں سے کوئی نہیں گیا تھا لینے کے لیے. ہی شوڈ ہیو ٹیکن ٹائم, کچھ وقت لگانا چاہیے تھا کہ مقامی آبادی کا ذہن بنے, فکر بنے, دل کے اندر یقین اور ایمان, پھر وہ اپنے رواجوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. غلطی ہوئی, لیکن غلطی ہوئی وتھ سنسیریٹی. اللہ کے ہاں اجر و ثواب محفوظ. ہاں دنیا میں ناکامی ہو گئی, شہید ہو گئے. مولانا مودودی سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی. جو طریقہ کار وہ چھ سات سال تک ہندوستان, جبکہ ایک ملک تھا جو کرتے رہے, پاکستان آ کر چینج کر دیا. انتخابات میں آ گئے کہ شاید ہمیں لوگ ووٹ دے دیں گے, حکومت بنا لیں گے, حکومت بنا لیں گے تو ساری چیز ہم خود ہی بدل دیں گے, تو نظام تعلیم بدل دیں گے, ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے. تو بڑا عمدہ معاملہ تھا کہ بلی کے گلے میں اگر گھنٹی لٹکا دی جائے تو مسئلہ چوہوں کا حل ہو جائے. بٹ ہو شوڈ بیل دی کیٹ؟ کون جائے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے لیے؟ تو یہ الیکشن کے ذریعے سے کامیابی کا یہ خراب سامنے آیا، دھوکہ کھا گئے. ابھی فضا یہاں کی تو تیار نہیں تھی، ابھی کتنے فیصد لوگ تھے جو آپ کی دعوت سے واقف بھی تھے؟ واقف بھی تھے. بہرحال غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کے نتیجے میں دنیا میں ناکامی ہو جاتی ہے، آخرت کی کہ اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی. حضور نے کیا کیا؟ یہ ہے جو سیرت النبی کا بہت اہم باب ہے، اور جو بہت ہی زیادہ نگلیکٹڈ ہے، بلکہ جس کے برعکس کام کیا ہے ہمارے سیرت نگاروں نے، بہت بڑی غلطی کی ہے. دیکھیے، حضور نے مدینے جا کر، اب مدینے میں دونوں قبیلے ایمان لے آئے تھے، اوس اور خزرج، ادھر سے جمعیت جو تھی تیار ہوئی تھی، 100-150 آدمی جو مکے کے جو بٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر، وہ آئے تھے تیار ہوئے ہوئے. تعداد یہاں ہو گئی، آپ نے ایکٹیو ریزسٹنس کا فیصلہ کیا. لیکن 6 مہینے میں، میں جدید اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، ہی کنسولیڈیٹڈ ہز پوزیشن ان مدینہ. ٹک 6 منتھس پر گئے، 3 کام کیے، مسجد نبوی بنا لی، مرکز بن گیا، یہ عبادت گاہ بھی ہے، یہ خانقاہ بھی ہے، یہ درسگاہ بھی ہے، یہ پارلیمنٹ بھی ہے، مشورے کی جگہ بھی ہے، یہیں پر وفود بھی آ رہے ہیں، گورنمنٹ ہاؤس بھی ہے، ایک مرکز بنی. نمبر 2، یہ مہاجرین تھے جو آئے ہیں مکے سے، اور یہ انصار ہیں. اگر یہ علیحدہ علیحدہ رہے تو کسی بھی وقت کھٹ پٹ ہو سکتی ہے. ایک مہاجر ایک انصاری، ڈکلیئرڈ ایز برادرز، تم بھائی ہو آپس میں، یہ دوسرا مہاجر اور یہ ادھر سے انصاری، تم بھائی ہو. مواخات، باہمی بھائی بنا دینا. اور کیسی کیسی مثالیں آئی ہیں، انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو لے کر گیا، دیکھو بھائی یہ میری دکان ہے، میں دیوار کھینچ دیتا ہوں، بیچ میں آدھی تمہاری آدھی میری، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا بھائی قرار دیا، اچھا دیکھو یہ میرا مکان ہے، میں بیچ میں دیوار کھینچ دیتا ہوں، آدھا میرا آدھا تمہارا. یہاں تک کہ ایک انصاری، ان کی 2 بیویاں تھیں، اپنے مہاجر بھائی کو لے گئے. پردے کے احکام اس وقت تک آئے ہی نہیں تھے، وہ تو آئیں گے 3-4 سال بعد، بلکہ 5-6 سال بعد. یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اشارہ کرو، میں اسے طلاق دے دوں گا، تم شادی کر لینا. میں برداشت نہیں کر سکتا، حضور نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے، تمہارا گھر آباد نہ ہو اور میرے گھر میں 2-2 بیویاں. یہ وہ آفات کا دل. 3، جس کو کہ منڈمری واٹ بھی اور ٹائن بھی، واقعہ یہ ہے کہ جس قدر انہوں نے تعریفیں کی ہیں، سٹیٹس مین شپ کا سب سے بڑا مظاہرہ کیا تھا؟ یہ اوس و خزرج تو ایمان لے آئے ہیں، چلیے ان میں کچھ منافق بھی ہیں، لیکن بحثیت مجموعی ایمان لے آئے. یہ 3 قبیلے یہودیوں کے ہیں یہاں پر، اور بڑی اسٹریٹجک پوزیشن میں ہیں. وہ مدینے کے باہر ان کی گڑھیاں تھیں، قلعے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. تو یہ ایک سورس آف ویکنس تھے، اگر کسی وقت قریش کے ساتھ یہ مل کر ہم پر حملہ کریں تو کیا ہوگا؟ ان سے معاہدہ کیا. میثاق مدینہ، جسے دستور کا نام دے دیا گیا ہے، احمقانہ طور پر، وہ کوئی دستور نہیں تھا، ایک پیکٹ، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ. مدینہ پر اگر حملہ ہوا تو مسلمان اور یہودی مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، ڈیفینڈ کریں گے، مضبوط ہوگی نا پوزیشن. اب آپ نے ایکٹیو ریزسٹنس کے طور پر چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجنے شروع کر دیے، چھاپا مار قسم کے. غزوہ بدر سے پہلے پہلے 8 ایسے گروپ ہیں جن میں سے 4 میں حضور بھی شریک ہوئے ہیں اور 4 میں حضور شریک نہیں ہوئے، لہذا 4 غزوات کہلاتے ہیں، 4 سرایا کہلاتے ہیں. اور اس دور میں، یہ پورے 1 سال کے اندر یہ کام ہوا ہے، اس دور میں کوئی موومنٹ مکے والوں کی طرف سے نہیں ہوئی. یعنی اب جو انیشیٹو لیا گیا ہے وہ حضور کی طرف سے لیا گیا ہے. اس بات کو چھپانے کے لیے تحریف کی گئی ہے سیرت کے اندر تحریف, کیونکہ جیسے آج کل ویسٹرن میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے, اسلام تو خونی مذہب ہے. یہی مستشرقین نے جب یہ یورپین کولونیلزم آیا ہے ہمارے ہاں تو ان کا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف یہ تھا. اب ہمارے مصنفین نے اپولوجیٹک انداز اختیار کیا, معذرت خانہ, نہیں 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 نہیں, حضور نے کوئی جنگ جو ہے خود نہیں شروع کی, یہ تو حضور نے تو دفاع میں جنگ کی, ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے جواب دیا. 100% رانگ. میں نے جیسے کہا تھا مکے میں ہلچل کس نے پیدا کی تھی؟ حضور نے کی تھی نا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, ہلچل تو وہاں حضور نے پیدا کی, ورنہ سوگ سب کے سب اپنی قسمت پر جو بھی تھے صابر و شاکر رہے. جیسے آج آپ کا کسان صابر و شاکر ہے, کیا کریں, زمیندار نے تو لے کے ہی جانا ہے, جاگیردار نے تو لے کے ہی جانا ہے, یہ تو اس کا حق ہے, مالک تو وہی ہے, وہ تو مالک ہے, ہم تو کیوں غلام ہیں, صابر و شاکر. اسی طریقے سے جو مسلح تصادم کا آغاز حضور نے کیا, ایکٹو ریزسٹنس کی آپ نے, آٹھ جو ہے مہمات, کس لیے کہ قریش کے قافلے جہاں سے گزرتے تھے اس کو مخدوش بنا دیا کہ اب وی آر ویری مچ ہیئر اینڈ وی کین اٹیک. مکے سے جو شام جاتا تھا راستہ وہ بدر سے گزرتا تھا, بدر مکے سے تو ہے 200 میل, یہاں سے 90 میل صرف. تو انٹرسیکٹ دی ٹریڈنگ کیروانز, آپ نے کئی مہمیں ادھر بھیجی, خود ایک بڑی مہم لے کر گئے, بڑا قافلہ لے کر جا رہا تھا ابو سفیان, اس کا پیچھا کیا لیکن وہ نکل گیا. اسی طرح مکے سے یمن جانے والے قافلے طائف سے ہو کر گزرتے تھے, ادھر بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی. پھر جہاں آپ گئے وہاں کے قبیلوں سے آپ نے صلح کی, وعدے کر لیے, یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور کے ہو گئے, قریش کی قوت کب ہو گئی کہ نہیں, یا انہوں نے نیوٹریلٹی اختیار کر لی, نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف, تب بھی قریش کی طاقت تو کب ہو گئی. ان دو چیزوں کے حوالے سے سمجھیے دو اصطلاحات, اکنامک بلاکیڈ آف مکہ, کہ لائف لائن کو, جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہماری رگ ہے, شہرک جو ہے وہ کشمیر اور اس پر قابض ہے ہندوستان, وہ شہرک سے ان کے تھرو اسے مخبوص بنا دیا, تھریٹنڈ اٹ, اینڈ دی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیمینشنگ. آج فلاں قبیلہ بھی محمد کا حلیف بن گیا, او ہو تو ہم تو کمزور ہو گئے. آج فلاں قبیلہ جو ہے نیوٹرل ہو گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے. تو حضور کا پولیٹیکل انفلوئنس کا زون بڑھ رہا تھا, ان کا گھٹ رہا تھا. اور ایک خاص واقعہ یہ ہو گیا, دیکھیے مکے کے اندر یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں لاجک سے, ہر قوم میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں, آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں ہاکس اینڈ ڈوز, عقابی مزاج کے لوگ اور فاختائی مزاج کے لوگ. مکے میں ہاکس بھی تھے, ابو جہل سربراہ تھا, عقبہ ابن ابی معیط تھا, یہ بڑے بڑے ہاکس, اور ڈوز بھی تھے, عقبہ ابن ربیعہ ڈوز میں سے تھا, حکیم بن حزام ڈوز میں سے تھے. ان کا کہنا تھا چلو مدینے پہ حملہ کرو, مارو ختم کرو. یہ کہہ رہے تھے نہیں. عقبہ ابن ربیعہ کا ایک قول آپ کو سنا دوں, وہ بڑا بزرگ آدمی تھا, ان میں بہت زیرک انصاف, انہیں کہا دیکھو محمد اس کے ساتھی یہاں سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بلا ان کے خیال میں بلا ہمارے گردن سے تو اتر گئی, اب وہ مدینے گئے ہیں, نچڑ تو نہیں بیٹھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ وہاں پہ تبلیغ کرے گا تو عرب خلاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, عربوں سے یعنی بقیہ عربوں سے جب ان کی کشمکش ہوگی تو اگر باقی عربوں کو محمد نے فتح کر لیا تو ہمارا نقصان کیا ہے؟ ہمارا قرشی بھائی ہے نا، ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. اور اگر عربوں نے ختم کر دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ تم اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو آلودہ کرو. آخر ابو بکر کون ہے؟ ہمارا بھائی نہیں ہے. عمر کون ہے؟ حضرت ابو بکر بنی تیم، عمر بنی علی، اور یہ عثمان کون ہے؟ بنو بھیا میں سے. حمزہ کون ہے؟ عبد المطلب کا بیٹا. محمد کون ہے؟ عبد المطلب کا پوتا. تم اپنی تلواروں سے ان کی نظریں اڑاؤ گے؟ لیو محمد اینڈ دی عربز، انہیں اپنے آپ نبٹنے دو. اگر محمد جیت گیا تو ہمارا راج پورے عرب پر ہوگا. دس از واٹ ہیپنڈ ایکچولی. عرب امپیریلزم جو ہوا ہے خلافت راشدہ کے بعد، پھر وہی عرب تھے نا جن کی حکومتیں قائم ہوئی، چاہے بنو امیہ تھے چاہے بنو عباس تھے. اس قدر گہری بات اس شخص نے کہی تھی. اور اگر باقی عرب جو ہے محمد کو ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو تم چاہتے ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ تمہاری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین ہو. لیکن ایک واقعہ، کیا دو واقعات ایسے ہو گئے، یہ ڈوز اب بالکل خاموش ہو گئے. ہاکس کی بنائی، ایک تو یہ کہ وہ قافلہ جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا، جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا شام، اب واپس آ رہا تھا، اور بہت تجارت کا مال اس میں لدا پھندا. اس نے ایس او ایس کال بھیج دی، قریش ایک آدمی آگے بھیج دیا کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمی حملہ کریں گے، لوٹیں گے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا کوئی مدد بھیجو، اسکارٹ بھیجو. تو ادھر سے آیا آدمی چیختا ہوا، لوگوں مدد کرو، تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، تمہارا مال خطرے میں. ادھر سے ایک واقعہ ہو گیا، نخلہ، یہ ایک مقام ہے طائف اور مکے کے درمیان. یہاں حضور نے 12 افراد کا ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا تھا. حضور نے صرف یہ کہا تھا کہ وہاں قیام کرو اور ہمیں وہاں مکے کے لوگوں کی نقل و حرکت سے مطلع کرتے رہو. وہاں ایسی سچویشن پیش ہوئی کہ مقابلہ ہو گیا ایک قافلے سے مکے والوں کے، مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا، دو کو وہ گرفتار کر کے لے آئے، ایک بھاگ گیا. اور وہ لے کر آ گئے مال غنیمت، کئی اونٹوں کے اوپر لدا ہوا مال تھا. حضور ناراض ہوئے، میں نے تمہیں جنگ کا حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن اب ہو گیا جو ہونا تھا. لیکن وہ جو بچ کر بھاگا رہا، وہ چیختا چلاتا ہوا کپڑا پھاٹتا ہوا گیا، دیکھو محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا. یہ دو چیزیں سائملٹینیس ہو گئی، شمال سے آ گیا وہ ایس او ایس کال لے کر ابو سفیان کی، اور جنوب سے آ گیا یہ شخص چیختا ہوا کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب تک مشرکین نے کسی مسلمان کو نہیں مارا تھا. ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے حضرت سمیہ حضرت یاسر کو شہید کیا ابو جہل نے، ہجرت کے بعد کوئی اقدام مکے کی طرف سے نہیں تھا. دی ڈوز ہیڈ دی اپر ہینڈ، بٹ ناؤ دی ہاکس ہیڈ دی اپر ہینڈ. اور اس کے نتیجے میں سکس اینڈ فائنل اسٹیج آف دی ریولیوشنری پروسیس آف محمد اسٹارٹڈ، دیٹ از تصادم. یہ مسلح تصادم تھا، یہ جنگ تھی. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں، دو طرفہ جنگ. بدر میں 70 بڑے بڑے قوی قریش کے سردار مارے گئے، 14 صحابہ بھی شہید ہو گئے. احد میں الٹا معاملہ ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے. اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، غلطی تھی صحابہ کی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. ان کی تفاصیل کے لیے میری کتاب پڑھیے، منہج انقلاب نبوی. یہ تو میں نے اس خاکے میں صرف رنگ بھرنا ہے، لیکن اس خاکے کے اندر مزید رنگ آبیزی جو ہے واقعات کی، حالات کی، یہ سیرت ہے. میں آپ کو سیرت نہیں پڑھا رہا، فلسفہ سیرت پڑھا رہا ہوں، فلاسفی آف دی سیرا، ہاؤ ٹو ڈیڈیوس دی سٹیجز آف ریولیوشنری پروسیس فرام دی سیرا آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6 ایئرز لانگ وار ہے. 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو شروع ہوئی اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو ختم ہوئی. 6 سال، ایک ہفتہ کم ہے صرف. اپس اینڈ ڈاؤنس، قربانیاں دینی پڑی ہیں، حضور بھی مجروح ہوئے ہیں، غزوہ احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، یہاں چہرے پر وار پڑا ہے تلوار کا، جو خود پہنی ہوا تھے آپ نے، اس کی دو کڑیاں رخسار مبارک جو ہے آپ کا اس کی ہڈی کے اندر دھس گئی، ایک صحابی نے دانت اسے پکڑ کر اکھیڑ کر نکالنا چاہا تو ان کے دانت اکھڑ گئے، وہ نہیں نکلی، کسی طریقے سے نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا، اتنا خون گیا بے ہوش ہو کر آپ گر گئے اور مشہور ہو گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ ایسے ایسے مراحل آتے، 70 صحابہ شہید ہوئے جن میں حضرت حمزہ بھی، 4 رشتے تھے حضور کے ساتھ، چچا بھتیجا، خالہ داد بھائی، دودھ شریک بھائی، عربوں میں تو وہ سگے بھائی ہوتے تھے، اس کے برابر ہو جاتے ہیں، اور بچپن کے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی اور دوست، اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہے، گھر بیٹھے یہ کام نہیں ہوا، جانے دے کر سینکڑوں صحابہ کی جانے گئی۔ بہرحال چونکہ تیاری کے بعد یہ کام کیا گیا تھا تو 6 کے اس فائنل کنفرنٹیشن مسلح جنگ مسلح تصادم کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، انقلاب کی تکمیل ہو گئی مکہ کے فتح کے بعد، اس کے بعد تو موپنگ اپ آپریشن کہلاتا ہے یہ ملٹری کی اصطلاح میں، فتح تو ہو گئی ہے لیکن کہیں کہیں پاکٹس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ دماغ خراب ہیں ان کا، جو ہتھیار نہیں ڈال رہے تو موپنگ اپ ہوتی ہے، پھر ان سب کو ختم کر دینا، مین آرمی ہتھیار ڈال چکی ہے تو فتح تو ہو گئی، فتح مکہ، مکہ چونکہ مرکز تھا عرب کا، تو جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب مجھے دو باتوں کی اور وضاحت کرنی، پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ مبلغ باہر بھیجا، نہ کوئی اپنا پیغام، کوئی خط کسی کو نہیں بھیجا، 10 تک سارا کام مکے میں، 10 میں سفر کیا ہے طائف کا، یہ ریولیوشنری پروسیس کا خاصہ ہے، یہ اتنا ہی میں پھیلتی نہیں ہے، جیسے ایک بیل ہوتی ہے، خربوزے کی بیل ہے، ککڑی کی بیل ہے، وہ زمین پر پھیلے گی، اسے اوپر تو اٹھنا ہی نہیں، پودا تو ہے ہی نہیں، وہ درخت تو ہے ہی نہیں، کریپرز کہلاتے ہیں زمین کے اندر ہی پھیلنے والے، تو مشنری ورک اور تبلیغی کام وہ پھیلتا ہے، جبکہ ریولیوشنری پروسیس یہ اوپر اٹھتا ہے ایک ہی مقام پر، آم کی گٹھلی پھٹی، 2 نکلے، وہ آم کا پودا بنے گا، درخت بنے گا، اوپر جائے گا، ادھر ادھر نہیں پھیلے گا، سیدھا اوپر جائے گا، اوپر جا کر برگو بار لائے گا، اب جو ہے اس کی شاخیں بھی ہیں، اس کے اندر آم لگ رہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرگل واز ناٹ آف مشنری ٹائپ، اٹ واز ریولیوشنری ٹائپ، 10 تک آپ نے، حالانکہ پیسہ تھا آپ کے پاس کافی اس وقت، حضرت خدیجہ کی دولت موجود تھی، آپ بھیج سکتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، قیصر کو بھی، کسرا کو بھی، فلاں کو بھی، مجھے مانو۔ پھر جب مدینے آ گئے تو اب آپ کا دائرہ وسیع ہوا ہے، پھر عرب کے اندر، عرب سے باہر کوئی نہیں، وہ تو صلح حدیبیہ جب ہو گئی اور قریش نے صلح کر لی حضور کے ساتھ، اور گویا کہ وہ کیا تھا اس کا مطلب، ریکگنائز کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، صلح کسے کہتے، دی ٹو پارٹیز دے ایکنالج ایچ ادر، ریکگنائز ایچ ادر، اس کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو ایک بڑی کھلی فتح عطا کی ہے، حالانکہ بظاہر آپ نے دب کر صلح کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے نامہ بر بھیجے ہیں، جاؤ تم کسرا کے دربار میں جا کر یہ میرا خط پیش کرو، تم جاؤ ہرقل کے دربار میں جاؤ، تم جاؤ مقوقس کے پاس، تم جاؤ نجاشی کے پاس، وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر، اب اور تھا وہ عیسائی ہی تھا، تم جاؤ یمامہ، تم جاؤ یمن، و تم جاؤ بحرین وغیرہ۔ اس کے نتیجے میں چونکہ ایک آپ کے سفیر کو شہید کر دیا گیا، ملک غسان جو کہ ہرقل کے تابع تھا، تو آپ نے پھر جنگ موتا اور جنگ تبوک کا معاملہ شروع کیا، گویا کہ ایکسپورٹنگ آف دی ریولیوشن آف محمد اسٹارٹنگ ان دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نہ صرف یہ کہ انقلاب کی تکمیل ہو گئی حضور کی حیات طیبہ میں عرب کے اندر، بلکہ عرب سے باہر کام کا بھی آغاز آپ خود کر کے پھر امت کے حوالے کر کے گئے. اب تمہیں آگے بڑھانا ہے. اسے دوسری بات، آج کے حالات میں مچ واٹر ہیز فلون ڈاؤن دی ریور آف ٹائم، وقت کے دریا میں بہت پانی بہ گیا ہے، حالات میں بہت تبدیلی ہے. سبھی ہی مانتے ہیں. تو ایک بڑا کوشچن آئے گا سیدھا، آیا اب بھی وہ پورا کا پورا پروسیس آف ریولیوشن جو حضور کا تھا، آج بھی وہ جو کا تو قبول کیا جائے گا یا اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے؟ اٹس اے ریئل پرابلم. مائی ہمبل سبمیشن، میرا جو بھی ہے خیال، پہلی پانچ پیجز کے اندر قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئی. دعوت ایمان کی تھرو قرآن نمبر ون. ہم یہ نہیں سمجھوں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے ہی نہیں. بھائی ایمان اور شے ہے، اسلام اور شے ہے. ڈونٹ کنفیوز دیم. ہم مسلمان ہیں، وہ بھی ڈیو ٹو دی ایکسیڈنٹ آف برتھ، جو ہماری پیدائش کا حادثہ ہے کہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان. ایمان کہاں ہے؟ پہلے ایمان پیدا کرو، توحید پر، آخرت پر، رسالت پر، یقین والا ایمان. یقین پیدا کرے نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. نمبر دو، اس قرآن کے ذریعے سے پھیلاؤ اسے، پھیلاؤ اسے، پھیلاؤ اسے. اور قرآن کو میں کہتا ہوں جیسے مقناطیس ہوتا ہے، سلیم الفطرت لوگوں کو یہ کھینچ لیتا ہے. جن لوگوں کی فطرت مسخ ہو چکی، پرورٹڈ ہے، ان پر اثر نہیں ہوتا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کوئی اگر میگنیٹ ہے تو لوہے کے ٹکڑوں کو تو وہ کھینچ لے گا، لکڑی کے چیز نیچے کھینچے گا. یہی ہمارا پہلا سائنس کا تجربہ تھا، جو پانچویں چھٹی جماعت میں سائنس کا سبجیکٹ شروع ہوا تھا، کہ لوہ چون اور لکڑی کا برادہ، اس کا ایک مکسچر دے دیا تھا، اسے علیحدہ علیحدہ کرو. کیسے کریں گے؟ چنے اس کو ایک ایک کو، بتایا گیا لو بھائی میگنیٹ لے لو، پھراؤ اس میں، تو جو لوہ چون ہے وہ اس سے چمٹ جائے گا، لکڑی کا برادہ بھی چمٹے گا، والے نہ ہو جائے. تو قرآن وہ میگنیٹ ہے، اسے معاشرے میں پھراؤ پھراؤ پھراؤ. الحمدللہ کہ میں نے 40 برس اس شہر لاہور میں قرآن کی چکی پھیری ہے، چکی پھیری، چکی پھیری. مجھے یہ خطاب بھی دے دیا گیا، یہ قرآن کا قوال ہے، اور میں نے خوشی سے اس خطاب کو قبول کیا. وہ تو سب سے بڑی بات یہ، میں ہر کے خاندہ ایم فراموش کر دائیں اللہ حدیث دوست کے تکرار بھی کنے. ہم نے جو کچھ پڑھا تھا سب بلا دیا، میڈیکل پڑھی تھی سب بلا دی. ہاں حدیث دوست ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ حدیث دوست وہ یاد ہے، تکرار نہیں کنے، اس کی تکرار میں کرنا. بہرحال پہلا سٹیپ یہی ہوگا. اگر آپ نے یہ پرزیوم کر لیا کہ ایمان تو ہے تو آپ گئے ختم. ایمان تو ہے ہی نہیں، ایمان کہاں ہے بھائی؟ اس بات کو سمجھو، ایمان اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے. پھر جو لوگ کھینچ کر آ جائیں، اس میگنیٹ کے ساتھ چمٹ کر آ جائیں، انہیں آرگنائز کرو اور بیعت کی بنیاد پر کرو جو محمد رسول اللہ آپ کے لیے چھوڑ گئے. کوئی انگریزی نظام نہیں، کوئی 2 سال 3 سال کی عمارت نہیں، کوئی انتخاب نہیں، کچھ نہیں. جس نے تمہیں دعوت دی، تم نے اس کی بات کو صحیح تسلیم کیا، اس پر اعتماد کیا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، ہم تمہارا حکم مانیں گے، اپنا مشورہ ضرور دیں گے، فیصلہ تمہارا ہوگا. جو شریعت کا راستہ، ہاں شریعت سے باہر کوئی حکم نہیں دے سکے. پھر ان کی تربیت کرو، قرآن ان کے اندر اتارو، راتوں کو جاگنے کی تشویق دلاؤ، خرچ، انفاق انفاق انفاق. نفاق کو ختم کرنے والی شے انفاق ہے. پھر پیسو ریزسٹنس. ابھی پیسو ریزسٹنس کی شکل کیا ہے؟ ہم ابھی کوئی تھریٹ نہیں ہے حکومت کے لیے. مکے میں تو وہ چھوٹی سی آبادی 3-4 ہزار کی ہوگی، تو وہ 150 آدمی بھی ایک خطرہ بن کر نظر آ گئے تھے نا. یہاں 15 کروڑ میں 2-4 ہزار آدمی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا ابھی کوئی ہمارے اوپر حکومت کی طرف سے یا اس نظام کی طرف سے کوئی داروگیر نہیں شروع ہوئی. البتہ امتحان آتا ہے. رشوت چھوڑو, گھر والے دشمن ہو جائیں گے تمہارے. پہلے پراٹھے اور انڈے کھاتے تھے ناشتے کے اندر, سوکھی روٹی مل رہی ہے, وہ لڑیں گے کہ نہیں آپ سے؟ آپ کی بیوی نہیں لڑے گی, تمہارا دماغ خراب ہو گیا. فلاں حاجی صاحب جو رشوت لیتے اور فلاں صاحب جو ہے وہ اتنی لمبی داڑھی والے وہ رشوت لیتے کھل کر, تمہیں کیا ہو گیا؟ ہیضہ ہو گیا تقویٰ کا. یہ ہے اصل, کھڑے رہنا اس پر. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا. اے ایمان والو, تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں, بس ان سے بچ کر رہو. پردہ نافذ کر دیا آپ نے, آپ کی پوری برادری کہہ دی, جاؤ جی دفاع ہو جاؤ, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. تمہاری بیٹی کون لے؟ داماد بیٹھے گا باہر, بہن جائے گا, ساڑیوں سے پردہ, بہنوئیوں سے پردہ. اور شریعت کہتی ہے کہ سب سے بڑھ کر پردہ ان سے ہونا چاہیے. الحمد وہ موت, دیور تو موت کی مانند ہے, پردہ ہونا چاہیے. کر کے دیکھ لیجیے, آپ کا سمارٹ فون کی بائیکاٹ ہو جائے گا. تو یہ ہے ابھی پیسیو ریزسٹنس جس سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ اتنے لوگ ہوں کہ پھر خطرہ ہو جائے حکومت کو, یہ اس نظام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. پھر داروگیر ہوگی, دارو رسل ہوگا, جو بھی ہوگا. آخری اسٹیج کے بارے میں, باقی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ بالکل 5 سٹیجز وہی ہوں گی. آخری سٹیجز کے بارے میں حالات کی واقعتاً ایسی تبدیلی ہو گئی ہے کہ اجتہاد کی واقعی ضرورت. نوٹ کیجئے, نمبر 1, اس وقت کیا معاملہ تھا؟ ایک طرف اسلام, ایک طرف کفر. کافر کی گردن مارنے میں کیا آپ کو جھجک ہے؟ کافر حربی ہے, مارو گردن. آج کیا ہے, ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان. نہ بھٹو کافر تھا, نہ بے نظیر کافر, نہ نواز شریف کافر, نہ مشرف جو ہے وہ کافر. کافر تو نہیں. ضیاء الحق تو بہت ہی بڑا مومن تھا, مرد مومن مرد حق. نمبر 1. نمبر 2, اس زمانے میں فرق جو ہے طاقت کا وہ صرف تعداد کے اعتبار سے تھا. ادھر بھی 313 والنٹیئرز تھے, کوئی آرمی نہیں تھی, والنٹیئرز تھے. ادھر 1000 جو آئے تھے وہ بھی والنٹیئرز تھے. دیر واز نو اسٹینڈنگ آرمیز. ایسا نہیں تھا کہ ادھر بم بھی ہو اور توپے بھی ہو اور ٹینک بھی ہو اور ادھر صرف نہتے کھڑے ہوں تلوار لے کر. تعداد میں فرق ہے, 313 وہاں, 1000 یہاں. 2 گھوڑے رسالہ جو ہے حضور کے ساتھ 2 گھوڑوں پر مشتمل تھا, ادھر 100 گھوڑوں کا رسالہ. لیکن نمبر کا فرق ہے صرف, نوعیت کا نہیں. اور تیسری بات یہ کہ سوشل ایولیوشن کے نتیجے میں آج اس کا امکان ہے کہ آپ حکومت کو تبدیل کر سکیں بغیر جنگ کے. آج یہ مانا جاتا ہے ریاست اور ہے, حکومت اور ہے. شہری ریاست کے وفادار ہوتے ہیں, حکومت کے نہیں. حکومت کو تو بدلنے کا ان کا حق ہے. جبکہ اس وقت تک ابھی سوشل ایولیوشن اس لیول کو نہیں پہنچا تھا. حکومت ریاست ایک سے گڑبڑ. اب یہاں پر اگر بغیر جنگ کے امکان ہے بدلنے کا تو 2 راستے ہیں, ایک الیکشن کا راستہ ہے اور ایک ایجوکیشن کا راستہ ہے. الیکشن کے راستے سے نظام نہیں بدل سکتا, اس لیے کہ الیکشن کتنا ہی منصفانہ ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, صاف ہو, سیدھا ہو, جو آپ کے معاشرے میں پاور بیسس بنے ہوئے ہیں وہی ریفلیکٹ ہوں گے. جاگیرداری نظام ہے تو جاگیرداری آئے گا, سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ داری آئے گا. یہ تو شہروں میں کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے, رائٹ لیفٹ. کبھی کراچی میں جماعت اسلامی کی پوزیشن ہو گئی تھی, کبھی MM کی, وہ MQM کی ہو گئی. یہ شہروں میں ہوتی, چونکہ وہاں نہ جاگیردار ہے, سرمایہ دار ہے البتہ, لیکن عوام کے اندر بھی وہاں ہو سکتی ہے آرگنائزیشن. تو جو نظام اوپر آئے گا وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارے گا, وہ جاگیرداری ختم کریں گے, یہ جاگیردار جو بیٹھے ہیں آپ کے, سرمایہ داری ختم کریں گے, وہ سرمایہ دار جو بیٹھے ہیں. تو جان لیجئے الیکشن کسی نظام کو چلانے کے لیے ہوتا ہے، بدلنے کے لیے نہیں ہوتا. موٹی سی بات، امریکہ میں دو پارٹیز ہیں، دی ریپبلکنز اینڈ دی ڈیموکریٹس. دونوں پارٹیز کے مابین امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، صرف یہ میں چلاؤں گا اور کہتے ہیں ہم چلائیں گے. فرق کیا ہوگا؟ کوئی ٹیکسیشن پالیسی کا ہوگا، کوئی ہیلتھ پالیسی کا ہوگا، کوئی امیگریشن پالیسی کا ہوگا، اللہ اللہ کا سلسلہ. اور فرق کیا ہوگا؟ بیسک سسٹم اگریڈ اپون، متفق علیہ. برطانیہ میں دو پارٹی، کنزرویٹو لیبر. نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں نظام امریکہ میں کمیونسٹ ہو اگر، وہ نظام کے خلاف بولیں گے. اور ہے اب یہ جو کچھ سیئٹل میں ہوا تھا، اور جو کچھ کے پھر واشنگٹن میں ہوا ہے، گلوبلائزیشن کے خلاف جو مظاہرے ہوئے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ وہاں ہے وہ نظام. وہ کمیونسٹ ابھی سین موجود ہے، یورپ میں ہے، ڈیووس میں جتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے تو ہے. لیکن ظاہر بات ہے وہ لوگ الیکشن میں کبھی نہیں جائیں گے، الیکشن کے ذریعے کامیابی کا سوال ہی نہیں. ریولیوشن کے پروسیس تو میں نے آپ کو بتا دیا، الیکشن سے نہیں آتا. اب ایک ہی راستہ رہ گیا، ایجوکیشن، منظم، پیسفل، ڈسپلن ایجوکیشن، عوامی تحریک جو توڑ پھوڑ نہ کرے، نہ کسی ٹریفک لائٹ کو توڑے، نہ کسی بس کو جلائے. بس کسی کے باپ کی نہیں ہے، اس قوم کی ہے بھائی. جلا رہے ہو کس کو؟ اپنے پاؤں پر کٹھاڑی مار رہے، یہ کہاں سے جلا رہے ہیں؟ کس کی ہے؟ تم جیسے ہی مسلمان لوگوں کی ہے نا. نہیں، نہ کسی کی املاک کو کوئی نقصان، نہ کسی کی جان کے اوپر کوئی حملہ، خود جانے دینے کو تیار. اس کو میں کہتا ہوں یک طرفہ جنگ. جنگ ہے یہ. اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم نے بہت کچھ تمہاری درخواستیں کر لی، ہاتھ جوڑ لیے، خدا کے لیے سود ختم کر دو. اب ہم پکٹنگ کریں گے، گھیراؤ کریں گے، بینکوں کا گھیراؤ کریں گے، اور ہم نہیں کسی کو نکلنے دیں گے نہ گھسنے دیں گے. چلاؤ ہم پر گولیاں. یہ طریقہ ہے کہ جس سے اب ہمیں کام کرنا ہوگا، ورنہ اگر ہم وائلنٹ ہو کر تلوار اٹھائیں تو کیا اٹھائیں؟ کس کے خلاف اٹھائیں گے؟ کیا ایئر فورس کے خلاف؟ کیا ہم نے ایئر فورس بلوچستان میں دو مرتبہ استعمال نہیں کی؟ کیا ایئر فورس کے ذریعے سے حافظ الاسد نے ایک دن میں ہزاروں اخوانی ختم نہیں کر دیے تھے؟ شہر حما وہاں بمباری کر کے جو مرکز تھا وہاں پہ الاخوان المسلمون کو اڑا دیا اس کو. تو آج مقابلہ بہت ان ایکول ہے، لہذا دو طرفہ جنگ جو ہے، ہاں جہاں ممکن ہو. تو پہاڑی ملک ہے وہاں پر کوئی چھاپے مار جنگ ہو سکتی، حرام نہیں ہے جنگ. دین کو قائم کرنے کے لیے حضور نے جنگ لڑی ہے تو ہم بھی لڑ سکتے ہیں، اور کلمہ گو کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ چاہے وہ مسلمان حکمران ہیں، لیکن اگر وہ فاسق اور فاجر ہیں تو ان کے خلاف بغاوت کر سکتے ہو. پہلے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر زبان سے کرو، فإن لم يعتمد، اگر یہ زبان سے کہنا اثر انداز نہیں ہوتا فبالسیف، تو پھر تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. تو جائز ہے، لیکن جائز ہونا اور ہے، فیزیبل ہونا اور ہے. جائز ہے، عملاً ممکن نہیں ہے. سٹینڈنگ آرمیز، 10 لاکھ کی فوج کھڑی ہے، ٹینکس ہیں، کیا کریں گے؟ لہذا یہ جو ہوگا، اگر آپ کا پبلک کا ماسز کی ایک ماس جو ہے موومنٹ چلتی ہے، شروع میں وہ فوج جو ہے وہ حکم مانے گی، حکومت کا قتل کرے گی. ایک وقت میں آ کر حکومت وہ فوج جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دے گی. یہ کوئی آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے، نیشنل آرمیز ہے. اور جو سامنے کھڑے ہیں وہ کوئی کہیں اور سے تو نہیں آئے. 77 کی تحریک میں کہیں ہندو تو نہیں آ گیا تھا یہاں پر، پی این اے کی تحریک میں مسلمان تھے نا. اور جو فوجی جو کھڑے ہوئے ہیں انہی کے بھتیجے بھانجے بہنوئی ہو سکتے ہیں کہ ان میں موجود ہوں، تو کب تک ماریں گے؟ جنرل ڈائر نے اگر سینکڑوں یا ہزاروں مروا دیے تھے 1919 میں جلیاں والا باغ میں، تو اسے کیا دکھ تھا؟ وہ انگریز تھا جو مرے ہیں، وہ ہندوستانی تھے، چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، چاہے ہندوستانی تھے. لیکن اپنی قوم کے لوگوں کو مارنا ایک حد تک تو حکم ہے، کیا کریں؟ ایک وقت پہ آتا ہے کہ جب پھر وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. جیسے لاہور میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل, اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب دے, کھڑے ہو گئے. وی آر گوئنگ ٹو شوٹ نو مور, ہم نے اب قتل کریں گے نہ ماریں گے. دو اور بریگیڈیئر کھڑے ہو گئے. بارش کا پہلا اگر ٹکا ہوتا تو اور پھر دوسرے بھی آ جاتے. اور بھٹو صاحب کو پیغام مل گیا چند دن پہلے, انہوں نے ٹیلی ویژن پر, مجھے آج تک ان کا نقشہ یاد ہے, اپنی کرسی کی ہتھیاں پکڑ کر زور سے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے. لاہور سے پیغام پہنچ گیا کہ فوج کا تو اب یہ نقطہ نظر ہے, وہ کرسی ڈول گئی. خط پھر پی این او کو بلایا ہے انہوں نے مذاکرات کے لیے. تو یہ ہے, جانے تو دینی ہوں گی, اس کے بغیر نہیں ہوگا. یہ کام اصل میں, اگرچہ ایرانین ریولوشن کو میں صحیح اسلامی ریولوشن نہیں سمجھتا, بلکہ نمبر دو ٹرو ریولوشن بھی نہیں سمجھتا. کیوں؟ کہ وہ اپنی حدوں سے باہر نکل نہیں سکا, دس مسٹ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. اے ٹرو ریولوشن از آلویز ایکسپورٹڈ. یہ بند کا بند رہ گیا ہے. اس کے اور وجوہات ہیں, وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. 1984 میں میں نے تقریریں کی تھی مسجد دارالسلام میں کہ کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے, اور پھر اس کے بعد منہج انقلاب نبوی پر میں نے 11 تقریریں کی تھی جس کا آج خلاصہ آپ کے سامنے رکھا. وہ کتاب ہے منہج انقلاب نبوی, 400 صفحے کی کتاب ہے. اور اگر آپ کے دل میں ذرا بھی کوئی جذبہ ابھرا ہے, میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ طریق انقلاب واضح ہو جائے. جذبہ ہے, ہزاروں لوگ جانے دے رہے ہیں, اپنے جسموں سے بم باندھ کر اپنے آپ کو اڑا رہے ہیں. جذبہ تو ہے. جذبہ کشمیر کے اندر ہم نے دیکھ لیا. کشمیریوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ تو ہے ہی نہیں لڑنے والی قوم, اب اس کے اندر جان پیدا ہو گئی. پاکستان سے جا کر کتنوں نے وہاں پر جامع شہادت نوش کر لیا. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے, اس سے کہیں کامیابی نہیں ہوگی. غصہ آپ نے نکال لیا, آپ نے جا کر امریکہ کے دو ایمبیسیز کو اڑا دیا. امریکی تو 10-15 مرے, 200 وہاں کے جو لوکل تھے افریقی مر گئے. آج کا کیا ہوا بھائی؟ بس یہ کہ آپ نے غصہ نکال لیا, اور کیا ہوا؟ اس طریقوں سے یا جو الیکشن لڑ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوگا. اس سے آپ کا خلوص اپنی جگہ پر, طریقہ غلط ہے. طریقہ محمدی لو. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں الیکشن کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے تھے؟ قرآن تو کہتا ہے ان تو اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ, اگر تم زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. الیکشن میں تو اکثریت اقلیت کا مسئلہ ہے صرف. میں اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں, کیا آیت اللہ خمینی ایران میں برسر اقتدار آ سکتے تھے تھرو الیکشن؟ امپوسبل. اپنے آپ کو دھوکہ دینا خدا کے لیے چھوڑ دو. پوری امت عذاب الہی سے نکل سکتی ہے صرف اس بات سے کہ کم سے کم کسی ایک سائزیبل ملک میں اللہ کے دین کو قائم کر کے پوری دنیا کو دعوت دے سکے. آؤ, کم سی ود یور اون آئیز, دس از اسلام. اس کی برکتیں دیکھو, اس کی شہادتیں دیکھو, یہاں کی مساوات دیکھو, یہاں کا امن دیکھو, یہاں کا بھائی چارہ دیکھو, یہاں کی آزادیاں دیکھو. آؤ, کم اینڈ سی. اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب سخت سے سخت ہوگا اور بڑھے گا, اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا. عذاب کی شدت بڑھے گی, گھٹے گی نہیں. سب سے بڑھ کر عالم عرب پر, کیونکہ ان پر اللہ کا احسان بہت بڑا تھا. ان میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, رسول عربی. اور نمبر دو, ان کی اپنی کتاب زبان کے اندر اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل کی ہے. ہمیں تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنے کے بعد عربی سیکھ کر جو ہے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, ان کی اپنی مادری زبان. بہرحال, اور پاکستان کی بقا تو اس میں ہے, ورنہ یہ جا رہا ہے. سورہ واقعہ کے آخر میں اس طرح کہا گیا ہے کہ جب کسی کا منازع عالم ہوتا ہے اور اس کے رشتے دار کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ جا رہا ہے, دیکھنے جا رہا ہے, روک سکتے ہو؟ روک لو. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین, نہ تو واپس لے آؤ نہ اپنے اس رشتے دار کو. میں اسی طرح کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان جا رہا ہے. آپ کے محل آپ کے نہیں ہوں گے, کسی اور کے ہوں گے. آپ کی ملیں، آپ کے کارخانے ہیں، آپ کی سب کچھ. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئی. اگر یہاں اسلام نہیں آیا تو نہ پاکستان کو باقی رہنے کا حق ہے نہ یہ باقی رہے گا. میری کتاب موجود ہے جو میں نے تقریریں کی تھی، ایک تو بین الاقوامی سطح پر کہ موجودہ بین الاقوامی حالات کے اندر عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کیا ہے، اور ایک موجودہ حالات کے اندر پاکستان، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. واحد علاج یہ ہے کہ یہاں اسلامی نظام لایا جائے، لیکن طریقہ کار پھر وہی شعر سامنے آ رہا ہے. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے. آج میں نے سیرت نبوی سے استفادہ کرتے ہوئے، استنار نور حاصل کرتے ہوئے، میں نے آپ کے سامنے وہ طریق انقلاب، اس کو اختیار کریں گے تو کامیابی کا امکان ہے، نہیں تو آپ کا خلوص اپنی جگہ کامیابی نہیں ہوگی. بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.